نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر میں سوچوں کہ میں اس راستے پہ کیسے آئی ہوں تو اس کا صرف ایک جواب ہے کہ اللہ کی خاص رحمت سے، اور اسی سے ہی مانگتی رہی ہوں، ورنہ جو میرے پلانز تھے اور جو میری منصوبہ بندیاں تھیں اگر میں ان پہ چلتی اور اللہ تعالیٰ اگر وہ پورے ہونے دیتا تو پتہ نہیں کہاں پڑی ہوتی. انسان اپنے ساتھ بھی اتنا خیر خواہ نہیں جتنا ہمارا رب ہمارے لیے. بس صرف ایک بات ہے کہ اس سے مانگنا نہ چھوڑے اور اس کا دامن نہ چھوٹے، جو کچھ بھی چھوٹتا ہے چھوٹ جائے وہ نہ چھوٹے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دور کیسے ہوتا ہے، تو اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ غلطی خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہو، مثلا نماز لیٹ ہو گئی آپ کی، یا آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی، یا چھوٹے چھوٹے ایسے ہی گناہ جو دن رات انسان سے ہوتے رہتے ہیں، تو اس وقت شیطان کو بڑا موقع ملتا ہے. وہ آ کے کہتا ہے کہ تم کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتی اور تمہارا تو انجام بہت ہی خراب ہونا ہے، اس لیے تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، تمہیں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے. اتنا قرآن پڑھنے کے بعد اگر تمہاری اصلاح نہیں ہوئی تو اوروں کی کیسے ہوگی. اس طرح کی کچھ غلط فہمیاں شیطان انسان کے دل میں پیدا کر کے پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کرنے لگتا ہے. تو ایک چیز جو آپ نے نہیں کرنی وہ یہ کہ مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، ہوپ نہیں چھوڑنی. جو ہی آپ سمجھے کہ آپ پیچھے جانے لگے ہیں، یا آپ کہ ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، یا آپ کسی بھی وجہ سے اپنی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اتر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ فوری طور پر اللہ تعالی سے توبہ استغفار کریں، روئیں، معافی مانگیں، اور جہاں بیٹھے ہیں وہیں دعا شروع کر دیں کہ اللہ تعالی مجھے تھام لے، مجھے پکڑ لے. آپ کو پتا ہے کہ میرے لیے ان دو مہینوں میں یہاں رہنے کے بعد کراچی جانا اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میرا سارا دن وہ آلموسٹ روتے گزرا جس دن مجھے جانا تھا، اور جب جہاز اٹھا تو مجھے لگے میری روح پرواز کر گئی. لٹرلی مجھے اس وقت فیلنگ ایسے آ رہی تھی کہ جیسے میرے قدم یہاں سے اٹھے ہیں اور جہاز اوپر اٹھا ہے اور میں گئی، بس لگتا ہے کہ میں تو اب اوپر ہی جا رہی ہوں کہیں اور. اس قسم کی فیلنگ تھی میری. اب کیا کرتی، میں اکیلی تھی اس دن، چونکہ میں دو چار دن پہلے گئی تھی وہاں پر، تو میں کلاس میں بیٹھی جا کر، حالانکہ تقریباً آلموسٹ سب لڑکیاں تھیں سوائے اس کے جو شہر سے باہر جا چکی، ان کے ساتھ میٹنگ تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے. میں بات کروں مجھ سے بات نہ ہو، میں پڑھانا چاہوں مجھ سے پڑھایا نہ جائے، میرے آنسو ہی آنسو، اور میری اتنی بری حالت تھی کہ میں کہوں کہ میں بس اب جاؤں تو مجھے کوئی پکڑ کے چھپا لے کہیں اور مجھے کوئی نہ کہے کہ تم نے یہاں سے جانا ہے. پھر موسم کا فرق، پھر پانی کا فرق، پھر فوڈ کا، پھر ہر چیز کا، اور پھر سٹاف سارا میرا چینج ہو گیا. جو میری کمپنی تھی، جو میرے ہمدرد تھے، جو میرے محبت کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے اور میں تن تنہا چل پڑی، شوہر میرے پیچھے. تو اب میں کروں تو کروں کیا نا. یہ واقعہ میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی بھی کچھ کیفیت ایسی ہوگی کہ جن لوگوں کے ساتھ یہاں رہتے ہوئے آپ کی آپس میں بھی ایک دوسرے سے بہت محبت ہوتی ہے، ٹیچرز کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ادارے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے ہوتی ہے، ہر چیز سے ہوتی ہے، پھر ان سب کو چھوڑنا بہت کٹھن ہوتا ہے. تو جو ہی میں جہاز پہ بیٹھی تو آنکھیں میں نے بند کر لی، جہاز اوپر اٹھا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس میرے پاؤں اٹھ گئے، اسلام آباد کی زمین سے اٹھ گئے، بس میرا ٹچ نہیں رہا اس سے، اور اب آگے میرا ڈیڑھ سال کی کمٹمنٹ تو کرنی ہی پڑے گی کورس پورا کرانے کے لیے، چاہے جیسے بھی ہو. پھر کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا، میں نے اس وقت قرآن پاک نکالا اور سورۃ یونس اس دن مجھے پڑھنی تھی، شاید میں صبح پڑھ نہیں سکی تھی، یہ تھوڑا پڑھا تھا، تو بہرحال وہ میں نے پڑھنی شروع کی. پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی، پوری سورت پڑھی. پھر میں نے دعاؤں کی کتاب نکال لی، یہ جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، اور رو رو کے ان کو پڑھا. اکیلی تھی چونکہ کوئی اور مجھے جانتا نہیں تھا، نہ مجھے کوئی ڈسٹرب کر سکتا تھا، نہ مجھے کوئی کچھ کہہ سکتا تھا، نہ بلا سکتا تھا. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی، بہت دعا مانگی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہی بچگانا حرکتیں کی تو میرا کیا بنے گا، یہ کام تو نہیں ہوگا، اور تو مجھے سہارا دینا، کیونکہ میرے سارے پیارے اور میرے سارے جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور مجھے بہت شدید تنہائی کا احساس ہے. اور بس میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہی مانگتی رہی. اور آپ یقین کریں، یو کانٹ بلیو، کہ جس وقت میں ایئرپورٹ پہ اتری ہوں اور جو بھی میں نے باہر قدم رکھا ہے تو مجھے ایسے محسوس ہو کہ جیسے کوئی غم نہیں رہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں رہی. آئی کین ڈو، آئی کین سروائیو، ان شاء اللہ آئی ول ڈو. پھر میں نے یہ بہت دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے، اور مجھ سے جو بھی کام لے وہ قبولیت والا ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے یہ خلل آ جائے کہ وہ کام تجھے پسند نہ آئے. اور الحمدللہ آپ یقین مانیں کہ جو کیفیت میری یہاں سے اٹھتے وقت تھی، میں یوں لگے کہ میں نئے سرے سے پیدا ہوئی ہوں. میرے دل کو اتنا سہارا آ چکا تھا، ایسے مجھے ایک اعتماد اور یقین کی کیفیت آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا. اور جب میں پھر گئی ہوں نئے سرے سے ہاسٹل سیٹ کرنا، نئے سرے سے ساری چیزیں، جب کورس 8 مہینے پیچھے جو سارا سامان میں نے پیک کیا تھا، جو چیزیں، کیونکہ اس وقت کوئی یقینی بات نہیں تھی کہ میں دوبارہ پھر یہیں آ کے شروع کراؤں گی یا پھر آنا ہے مجھے، آلموسٹ اسی طرح ہی پیک کیا تھا کہ بس ٹھیک ہے پیک کر دیا. اور پھر میں نے کام شروع کیا، اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ 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 اور بہتری آتی گئی. یاد تو میں اب بھی بہت کرتی ہوں، لیکن ایک ہوتا نا یاد کرنا، کسی کی محبت محسوس کرنا، دس از اے پازیٹو تھنگ. اور ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی محبت میں اپنے مقصد سے ہٹ جانا، یہ ہوتا ہے نیگیٹو، نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے، یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، اور نہ دین کا نقصان کرنا ہے اور نہ لوگوں کا نقصان کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، اب اگر 400-500 اسٹوڈنٹ آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ روئے جا رہے ہیں اسٹیج پہ بیٹھ کے، تو وہ بےچارے کیا کریں گے، ان کا کیا قصور ہے نا؟ اب وہ تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور مجھے ان کو سکھانا چاہیے. اگر میں نہیں سکھاتی تو ان کا بھی نقصان کر رہی ہوں، اپنا بھی نقصان کر رہی ہوں، اور جن کو یاد کر رہی ہوں ان کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں، رو کے انہیں کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں، کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھام لیا، اور پھر میں نے نئی پلاننگ کی، نئے طریقے سے سوچا کہ اب مجھے کیا کیا چاہیے. پھر میں نے اب جو کورس شروع کیا ہے اس کو اس اینگل سے شروع کیا ہے کہ اسٹوڈینٹس کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، یہ مائنڈ میں رکھ کے میں نے شروع کیا ہے. اسٹوڈینٹس کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، ان کی خاص طور پہ جو یہاں سے نکل کے جا کے کلاسز شروع کرتے ہیں، یا ان کو جو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، یا تفسیر کے ساتھ ریلیٹڈ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، تو کون سا کام کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ فارغ ہونے والوں کے لیے کچھ سہولتیں ہو جائیں، کتابیں مہیا ہو ان کو، مٹیریل مہیا ہو. اللہ کا شکر ہے کہ پھر یہ 3 ہفتے جو ہیں میں نے کافی پازیٹو کام میں گزارے ہیں. اور پھر سعدیہ منظور کا مجھے خط گیا کہ ہمارا کورس ختم ہو رہا ہے تو آخری دن آپ آ جائیں، تو میرا بھی بہت دل کیا، پھر میرا دل مچل اٹھا کہ چلو، کیونکہ پچھلی دفعہ اتنے رش میں بات نہیں ہو پائی تھی آپ لوگوں سے، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر زبیدہ سے بات کی، ان کو زبیدہ باقی لوگوں سے پوچھ لو، اگر مناسب سمجھو تو میں آ جاتی ہوں. پھر یہ تھا کہ ابھی پہلا سپارہ نہیں پورا ہوا، پھر ان لوگوں کا آدھا سپارہ کا کل ہوا ہے. میں نے کہا ان کو ٹیسٹ دیتے ہیں، آج کی چھٹی کرتے ہیں، اور تو وہاں آج چھٹی کی ہے، پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہیں، جو خدشات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ آپ مجھ سے شیئر کریں. اور سچ پوچھیں تو جو ساری مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے نا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے. ہم کتنے بھی ذہین ہوں، کتنے بھی مضبوط ہوں، کتنے بھی قابل ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم کچھ نہیں ہیں جب تک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں، جب تک اس کی مدد نہیں. تو جب بھی آپ کی ایسی کوئی جذباتی کیفیت ہو، کوئی بہت پریشان کرے، کوئی بہت یاد آئے، کوئی بہت ڈسٹربنس ہو جس سے آپ کے کام اور مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہو، تو بس اللہ کو پکار لیں، وہ ہر جگہ پاس ہے، ہر جگہ ساتھ ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جب ہماری کلاس لی تھی پہلی دفعہ، تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے بہت اس بات کا بچپن سے انتظار تھا کہ میں ایک 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 کو کیا کروں گی. تو مجھے بہت زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے آپ لوگوں کو قرآن پاک شروع کروایا تھا ایک 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 کو. تو آج اتفاق کی بات ہے, اٹس ناٹ پلانڈ, کوئی پلاننگ نہیں ہے اس میں, اور مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ آج جب آپ ہمیں رخصت کرنے آئی ہیں تو دو 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 ہو چکے الحمدللہ. جی, ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ علوم القرآن میں بھی یہ بات پڑی ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں, کچھ علوم آنے چاہیے, تو کیا میں اس قابل ہوں؟ اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ میں اس کتاب کو آگے پہنچا سکوں جبکہ میں اپنے اندر وہ تمام کوالٹیز نہیں پاتی, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے تفسیر کرنا اور ایک ہوتا ہے تعلیم دینا. تفسیر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس کی آیات سے معنی اخذ کر رہے ہیں, ایک نئی بات لا رہے ہیں جو کہ آج کے دور میں ایک ضرورت ہے. فسر یفسر, تفسیر کا معنی آپ نے کیا پڑھا؟ کھولنا. کہ آپ اس کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں یا اس کے جو ہڈن میننگز ہیں ان کو نکال کر لوگوں کے سامنے کریں. اور ایک ہے تعلیم دینا. مفسر کے لیے تو وہ ساری کوالٹیز ہونا ضروری ہے, لیکن جو معلم ہے وہ ضروری نہیں کہ مفسر بھی ہو. اب آپ دیکھیں کہ مفسر کتنے ہیں, قرآن پاک کے مفسر اردو میں آپ دیکھیں کتنے ہیں, ویری فیو. ہر کوئی مفسر نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں مختلف مدارس میں بھی, مختلف جگہوں پر بھی. تو تعلیم دینے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا, جو پڑھا اس کو آگے پہنچا دیا, جیسا پڑھا جو آپ نے سیکھا وہ آگے دوسروں کو بھی سکھا دیا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ اپنے پاس سے کوئی نئی نئی باتیں نہ اس میں ایڈ کریں. نئی نئی سینس میں کہ آیت کا ایک حصہ لے کے تو اس کو اپنی مرضی سے اس کی تعویل کر کے آپ دے دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو آپ نے سیکھا ہے, جو آپ نے کسی کتاب سے پڑھا ہے, اس کو پڑھ کر اسی بات کو آگے پہنچا دینے میں حرج نہیں ہے, اور اس سے آپ کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی شخص زیادہ لمبی حجتوں میں جاتا ہے آپ کے ساتھ, زیادہ ڈسکشن کرتا ہے, بحث کرتا ہے, تو آپ اس کو سمپلی کہہ سکتے ہیں آپ کسی اسکالر کے پاس چلے جائیے اور اپنی سیٹسفیکشن کر لیجیے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں آتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارکن لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. کتاب ہے, بہت برکت والی ہے, اس لیے ہم نے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. ایک تذکیر کا لیول ہوتا ہے اور ایک تدبر کا لیول ہوتا ہے یا تفسیر کا لیول ہوتا ہے. تو جو تذکیر کا لیول ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر سمپل مطلب بیان کرنا یا ان کا مفہوم بیان کرنا, اس میں کچھ مشکل نہیں ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں تو اگر آپ لمبی جوڑی تفسیر نہ بھی کریں تو وہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہی اس کو اتنا آسانی کے ساتھ واضح کر دیتا ہے, مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور کوئی اندیشہ آپ کو ستاتا ہو, کوئی بات پریشان کرتی ہو جو آپ کو خوف دلاتی ہو, آپ یہ کر سکتے ہیں نا, ترجمہ اور تفسیر میں جیسے میں نے شروع کیا تھا, میں نے شروع میں لوگوں کو لفظی ترجمہ نہیں کرایا تھا, بالکل شروع میں. شروع میں کیا کیا تھا کہ ان کو ترجمہ اور ہلکی پھلکی اس کی وضاحت بتائی تھی ابتدا میں, یا ٹاپکس لیے تھے, کبھی ایک ٹاپک کبھی دوسرا ٹاپک. اور مجھے یاد ہے کہ دو تین سال کم از کم میں نے یہ کام کیا ہوگا اسلام آباد میں, کہ مختلف گھروں میں, مختلف کلبز میں, سکولز میں, گروپس میں, مختلف جگہوں پر میں جب جاتی کچھ بتانے کے لیے تو کوئی ایک ٹاپک لے لیتی. مثلا مقصد زندگی سے شروع کرتی, پھر اس کے بعد مثلا انسان اللہ کا محتاج ہے, مثلا قرآن کیوں پڑھے, مثلا جھوٹ کے بارے میں, غیبت کے بارے میں, نماز کی اہمیت کے بارے میں, اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں. عربی میں ایک کتاب تھی اسلام ہونا, اس کتاب میں یہ تھا کہ ساری آیتیں اور حدیثیں ایک جگہ لکھی ہوتی تھی. اردو میں بھی اب ایسی کتابیں موجود ہیں, مثلا اسلامی خطبات موجود ہے, یا اور بھی اس قسم کی کتابیں ہو سکتی ہیں. تو میں یہ کرتی کہ وہ ایک ٹاپک لے لیتی, مثلا ایفائے عہد, وعدہ پورا کرنا, اس میں قرآن پاک کی آیتیں ہوتی اور احادیث ہوتی اور چند ایک باتیں اور ساتھ ان کو الیبوریٹ کرنے کے لیے ملا کے ایک ٹاپک کے اوپر کچھ لیکچر دے دیتی. اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر دین کا ایک شعور، ایک دین کا احساس اور ایک دین کی ضرورت جو ہے وہ بیدار ہونے لگ گئی. پھر اس کے بعد رمضان پروگرام کیا، اور آپ نے سنا ہوگا رمضان کا پروگرام فہم القرآن میں کیا ہوتا ہے، جسٹ ٹرانسلیشن اور تھوڑا تھوڑا اس کی وضاحت، آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں. پھر جب لوگ ایک دفعہ اس قابل ہو جائیں کہ ہاں واقعی ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے، یا اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضانوں میں مختلف جگہوں پہ سن بھی چکے ہیں، تو کچھ سنجیدہ لوگ ہیں تو ان کو آپ لفظی ترجمہ بھی شروع کرا سکتے ہیں. اور یہ میں نے آلموسٹ شروع کیا تھا 91 اور 93 میں. پھر اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ لفظی ترجمہ تو میں کراتی تھی، لیکن جو تفسیر ہوتی تھی وہ بہت علمی نہیں ہوتی تھی، جنرل باتیں ہوتی تھی. مثلا الحمدللہ رب العالمین، اگر سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سب شکر اللہ کے لیے، اب یہاں شکر کا لفظ اگر آیا تو اس سے ریلیٹ کر کے کہ ہمیں شکر کیوں ادا کرنا چاہیے، ہم شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اپنا جائزہ. نماز کی بات ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. کوشش یہی کی کہ دین کو عام شخص کے لیول پر پریکٹیکلی، کبھی ہم نے سوچا رک کے دین کیوں آیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پر کیوں بھیجا ہے، پیغمبر کیوں آتے تھے، کیوں کہ لائبریریاں بنائی جائیں اور ریسرچ کی جائے ان میں، اور بڑی بڑی سیمینارز کیے جائیں اور اسکالرلی باتیں کی جائیں، اور چند لوگ جو ہیں اس میں ماسٹرز ہو جائیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کریں اور جو جی میں آئے کریں. اسی لیے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں، کس لیے آیا تھا دین؟ پہلے سپارے میں آتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ کتاب آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو تقوی کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس، اللہ کا احساس دل میں، اللہ کا خوف، ان لوگوں کو یہ گائیڈ کرتی ہے. تو اس کتاب کے سمجھنے کے لیے جو سب سے زیادہ بڑی کوالٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، نیت اللہ کے لیے، اس سے محبت، اس کا خوف، اس کی طرف جانے کی تڑپ اور طلب اور تمنا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. قرآن عمل کے لیے ہے، صرف بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ضرور ہے کہ زندگی کے مختلف جو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں انسان کے پاس ٹائم مختلف طرح کا ہوتا ہے. مثلا میں نے خود جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور بگننگ میں پڑھانا شروع کیا، تو اس وقت میرے پاس بہت ٹائم تھا، میں یونیورسٹی میں تھی، ہاسٹل میں تھی، جب مجھے قرآن پاک سے بہت انٹرسٹ ہوا. تو ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ جو اسٹوڈینٹس تھے وہ سب پڑھنے والے تھے، اور ہمارا سیمسٹر سسٹم تھا اور ہر سیمسٹر میں تین دفعہ ایگزامز ہوتے تھے، ایک ٹرم جو تھی تھری پارٹس میں ڈیوائڈیڈ تھی، اور اتنا کام ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی فارغ نہیں ہوتا تھا. اچھا اب یہ کہ اس میں میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں لڑکیوں کو ایک گھنٹے کا لیکچر دوں گی، دو گھنٹے کا دوں گی، تو کوئی نہیں سنے گا، اور نہ ٹائم ہے، نہ میرے اپنے پاس ٹائم ہے، کیونکہ میرا اپنا پیپر بھی ہوتا تھا. لیکن تھوڑے سے میں نے ایک دو لوگوں سے شروع کیا، اور پھر کرتے کرتے جب گروپ بن بھی گیا تو ڈیلی کلاس ہوتی تھی، لیکن ناٹ مور دین 15 منٹس، اونلی 15 منٹس. اور اس میں سوائے چاند کے پورا ہاسٹل شریک ہونے لگ گیا، کیونکہ سب کو مزہ آنے لگ گیا اللہ کی بات میں، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ ہر ایک کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح اگر آپ کہیں شروع کرتے ہیں تو ان کو دو ڈھائی گھنٹے کی کلاس نہ کیجیے جیسے یہاں ہوتی ہے، تھوڑی سی سمپل، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی بات بن جائے گی. پھر اسی طرح جب شادی ہو گئی میری اور بچے ہوئے، تو پھر بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی، کیونکہ میں جاب بھی کر رہی تھی اور بچے بھی تھے اور گھر کا کام بھی بہت ہوتا تھا مجھے، لیکن میں ینگ تھی، انرجیٹک تھی. تو اس وقت پھر میں ایسے کرتی تھی کہ شام کو دو دن ہفتے میں درس دیتی تھی اور بچوں کو ساتھ لے جاتی تھی، جو بہت چھوٹی بچی بھی تھی تو دودھ پلاتی تھی ساتھ، گود میں بٹھا کے، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ بتاتی تھی، روکا نہیں اس وقت بھی میں نے. اور روز کس کو پڑھاتی تھی؟ کیونکہ میرے والد کی نصیحت تھی کہ تم روز پڑھانا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہیں، جو میری میڈ تھی اس کو میں روز پڑھاتی تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ میں جب تھک بھی جاتی تو میں لیٹ بھی جاتی، وہ میرے سرحانے بیٹھی رہتی، میں اس کو ایک ایک دو دو لفظ بتاتی رہتی اور وہ مجھ سے پڑھتی رہتی، اور اس طرح کرتے کرتے اس کا قرآن پاک بھی میں نے مکمل کیا. تو یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں. جب بچے چھوٹے ہیں تو مت نکلے روز گھر سے، مت لمبے لمبے لیکچر دیں، تھوڑا کام کریں، ان کو بھی اٹینشن دیں تاکہ وہ آپ کے مددگار بنے، آپ سے باغی نہ ہوں. اب کراچی میں جو کورس شروع ہے تو میری مریم نے تو پچھلے سال کیا تھا، تو اب جو دو چھوٹی بیٹیاں ہیں ان دونوں نے ایڈمیشن لیا ہے، اور جو چھوٹی والی ہے ابھی شی از اونلی 15، اور میں نے اس کو نہیں کہا، وہ چونکہ یہاں سے گئی تھی تو اسکول اس کا چھٹا، تو او لیولز پرائیویٹ کر رہی تھی، تو شام کو اس کی ٹیوشنز ہوتی تھی، سارا دن وہ یا تو وہی سبق پڑھتی تھی گھر آ کے، یا پھر تھوڑا سو جاتی تھی، تو کوئی بیچاری کی روٹین بھی نہیں تھی. لیکن میں نے اسے نہیں کہا کہ تم کورس کرو، اور میرے ابھی ذہن میں بھی نہیں تھا، میں یہی سمجھتی تھی کہ ابھی بہت چھوٹی ہے. لیکن اس نے مجھے بتائے بغیر خود جا کے پروسپیکٹس لے آئی اور ایڈمیشن ٹیسٹ دے کے تو ایڈمیشن لے لیا. تو آپ یقین مانیں کہ جس دن سے ان دونوں نے ایڈمیشن لیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرا جو آدھا غم ہے اولاد کا وہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ فکر اس بات کی ہوتی ہے نا کہ ہم درس دیتے رہیں ہمارے بچے نہ بگڑ جائیں، کیونکہ گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے عمل سے ان میں ریئیکشن پیدا ہو جائے دین کا اور وہ دین سے دور بھاگنے لگے تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اب الحمدللہ جو بیچ والی ہے وہ بھی کر رہی ہے، اس نے چونکہ قرآن پاک حفظ کیا تھا تو اس کا پکا نہیں تھا، تو اب وہ یہ کر رہی ہے کہ روز جتنا سبق ہوتا ہے اس کو ساتھ آ کے پکا کرتی. میں نے نہیں کہا، وہ خود ہی کمبائنڈ اسٹڈی لے رہی ہے، میں نے نہیں کہا، خود ہی نمازیں پڑھا رہی ہے، میں نے نہیں کہا، کیونکہ جب آپ بچوں کے بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں تب بھی مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں فرق ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری نند ہوتی ہیں کراچی میں، اور جب میں گئی ہوں یہاں سے تو میں نے ان کو بہت پیار سے کہا کہ آپ داخلہ لے لیں، انہوں نے داخلہ لے لیا. انہوں نے کہا میری یہ مشکل ہے، میں نے کہا اچھا میں اس کے لیے یہ کرتی ہوں، یہ مشکل، ان کا اچھا یہ کرتے ہیں. انہوں نے چار پانچ سپارے پڑھے، لیکن ان کے گھر کے پھر زیادہ مسائل ہوئے تو ان کو چھوڑنا پڑا. ان کے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ پھر آنے نہیں دیتے تھے ان کو، چھوڑنا پڑا. لیکن اس سال میں باقی تو سارے رشتے دار میرے یہاں تھے، تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں جو بھی اپنی نند کی خدمت یا خاطر یا ان کا خیال رکھنا جو میں کر سکوں وہ میں نے کیا. اب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک گھر میں، ہم کہیں درس پر گئے ہوئے تھے تو وہاں وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے ہمارے گھر میں بھی کوئی کلاس ہو. تو میں نے کہا آپ رہتی کہاں؟ انہوں نے کہا کہ میں گلشن اقبال میں فلاں جگہ رہتی ہوں. تو میں نے کہا اچھا. میں نے اپنی نند سے کہا کہ یہ خاتون ہے، یہ بہت شوقین ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ان کے گھر میں کیسٹ کلاس شروع کر دیں؟ بہت خوش ہوئی، کہنے کی ٹھیک ہے. اب یہ تھا کہ کیسٹس میں نے ان کو دی اور انہوں نے وہاں کلاس شروع کر دی. پہلے بھی محبت کرتی تھی، لیکن جب سے انہوں نے کلاس شروع کی ہے اتنی زیادہ قدر کرتی ہیں، اتنا زیادہ خیال رکھتی ہیں. پہلے تھوڑا تھوڑا شکوا ہوتا تھا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی یا آپ مصروف ہیں یا کوئی تھوڑا تھوڑا جیسے ایک ہوتا ہے پیار سے ہی شکوا کرنا، لیکن اب تو الٹا وہ کہتی ہیں نہیں نہیں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا. لیکن یہ وقت بہت دیر سے آیا ہے، اتنے سال میں صرف میں نے دینے کی کوشش کی ہے، میں نے کبھی لینے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی توقع بھی نہیں رکھی کہ وہ میرا کوئی کام سنوارے. یعنی اب میں جیسے کراچی گئی تھی تو میں نے 1% بھی توقع نہیں رکھی کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں اجنبی ہوں، وہ میرا خیال رکھیں، وہ میرے کام سنواریں، میری مدد کریں، میرے پاس آئیں، مجھے ملیں، مجھے کھانے پہ بلائیں، مجھے جیسے عام طور پہ رشتہ داروں سے لوگ توقعات رکھتے ہیں کہ ہمیں پوچھا بھی نہیں، ایسی کوئی توقع میں نے نہیں رکھی. بلکہ اگر انہوں نے کہا بھی کہ ہم یہ کرتے تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی نہیں یہ کام ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کریں. بالکل لینے کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں کبھی، نیور. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، تو بندوں کے دل میں خود ہی محبت پیدا ہو جائے گی. اگر آپ لالچ رکھیں گے، اگر آپ غرض رکھیں گے، اگر آپ شکوے گلے رکھیں گے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے اپنے ہسبینڈز کے ساتھ اور کبھی ادھر کبھی ادھر، تو بہت کام خراب ہوگا، پھر عزت نہیں بنے گی. تو سب سے پہلی بات میں یہی کہوں گی کہ سسرال کو ایز اے چیلنج لیں، اور وہاں دینے والے، اور دینے سے مراد صرف مال نہیں، محبت بھی، توجہ بھی، اور جو کچھ بھی ہے. دینے والے بنے. ابھی مجھے شادیہ بتا رہی تھی ان کی بہن کی شادی ہوئی سائرہ کی, آپ کی کلاس والی تھی, تو کیا کہہ رہی تھی وہ خود ہی بتا دو تو بہتر ہے.
جب دوسرے دن گئے ہم لوگ اس کے گھر تو میں نے اس کی ساس کو کہا کہ تھوڑی امیچور ہے اور لاڈلی بھی تھی بہت گھر میں, تو ذرا درگزر کا معاملہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں, اتنی اچھی تمہاری بہن ہے کہ, کہتی پہلے ہم سنتے تھے کہ اسلام ہوتا ہے اور دین ہوتا ہے, لیکن ایک مسلمان لڑکی کیسی ہوتی ہے وہ تمہاری بہن کو دیکھ کے ہمیں پتا چلا کہ اس کی بات میں, اس کے عمل میں, ہر چیز میں ہمیں اسلام نظر آتا ہے. اور سب سے ایکسٹرا آرڈنری بات اس نے یہ کی کہ اس کے سسرال میں نا ایک سیٹ اپ ہوا ہوا ہے کہ سب بہوئیں نا کچن میں ٹرے سجا کے اپنے کمروں میں جا کے کھانا کھاتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ یہ میری پہلی بہو ہے جس نے شادی کے دوسرے دن ہی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا نا, ساس سسر کے ساتھ. اور اتنی ان کے دل میں محبت قدر بڑھ گئی اس کی کہ پہلے شروع میں جب آنٹی آئی تو آنٹی نے کہا کہ پہلے گاؤن سکارف نہیں ان کو پسند تھا نا, وہ کہتی تھی بڑی چادر لے. لیکن سائرہ کہتی میں روز گاؤن سکارف میں آتی ہوں, کبھی نہیں آنٹی نے کچھ کہا. تو بہت مجھے خوشی بھی ہوئی سن کے الحمدللہ کہ دوسرے دن ہی ان کے یہ جذبات تھے اس کے لیے.
اصل میں سسرال کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو توجہ چاہیے ہوتی, اہمیت چاہیے ہوتی ہے. ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جا کے تو اپنے گھر کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنے گھر کا ذکر بالکل بند کر دیں. یہ کہنا کہ ہمیں محبت بہت ملتی تھی, یا ہم لاڈلے تھے, یا ہم جو تھے ہمارے باپ ایسے تھے, ہماری اماں ایسی تھی, ہمارے بھائی ایسے تھے, ہمیں یہ ملتا تھا وہ ملتا تھا, یہ باتیں بالکل نہیں کرنی. وہ نہیں برداشت کر سکتے, نہ تعریف برداشت کر سکتے, نہ ہی ان کی کوئی بھلائی برداشت کر سکتے ہیں سسرال والے آپ کے پیرنٹس کی. یہ ایک قدرتی ایسا ایک حسد کا سا جذبہ ہوتا ہے نا. اب یہ ہمارے گھر آئی ہے نا, تو اب یہ ہمیں ہی چاہے, ہماری بن جائے, پوزیسو بھی ہوتا ہے نا انسان. تو کچھ عرصہ آپ بالکل خاموش رہیں, کوئی گھر والوں کی تعریف نہیں کرنی کسی کی. ایک وقت آئے گا کہ ان کے منہ سے آپ کے گھر والوں کی تعریفیں نکلیں گی, پھر وہ خود اس کو شروع کریں گے, اور وہی اصل تعریف ہے جو وہ شروع کریں. کیونکہ جیسے وہ پہلے شاید آپ سے میں نے کہا بھی تھا نا ایک دفعہ کہ ایک ہم دوسروں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں دعا کریں, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کام کریں کہ دوسروں کے دل سے دعائیں نکلیں. تو آپ یقین مانیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجھے نہ بھی کہیں میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلنے لگتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کام ایسے ہیں, ان کی محنتیں ایسی ہیں. جیسے الہدا میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی محنت ایسی ہے, ان کا کام ایسا ہے, ان کی خلوص ایسا ہے کہ ان کو ٹائم نہ بھی ملے کہ دعا کریں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. تو زندگی میں یہ اصول بنائیے کہ ایسے کام کریں, ایسا رویہ رکھیں کہ دوسرے مجبور ہو جائیں آپ کو دعائیں دینے کے لیے اور آپ کا خیال رکھنے کے لیے. اور یہ عمل کے بغیر نہیں ہوگا. ایک اور چیز یہ ہے کہ گھر اور باہر کی زندگی میں بیلنس رکھنے کے لیے نا وقت بچانا اور وقت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں ایک ٹیکسٹ لے کر آئی تھی آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کہ وقت کو بہتر استعمال کریں. وقت زندگی ہے, اسے بہتر طور پر استعمال کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں, وقت ضائع کرنے والی چیزوں کا جائزہ لیں, وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے ایک پلاننگ کریں, اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. وقت ایک بے مثال ذریعہ اور وسیلہ ہے, یہ فوری ضائع ہونے والی ایسی چیز ہے جسے نہ چھوا جا سکتا ہے نہ ہی کسی طرح ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. یہ میں اس کتاب سے پیسج پڑھ رہی ہوں, شارۂ زندگی پر کامیابی کا سفر. تو آپ سنیں اور اپنے لیے پلاننگ کریں اس کی روشنی میں. یہ برف کی طرح ہے, اگر آپ استعمال نہ کریں اور باہر رہنے دیں تو پگھل جائے گی. وقت کا کوئی نعمت بدل نہیں, اسے آپ پیشگی استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی پیشگی ضائع کر سکتے ہیں. اسے آپ ضائع کر دیں گے تو تسلسل وقت کے باعث اگلے لمحے آ جائیں گے. بہرحال آپ گزرے ہوئے لمحات کو پکڑ نہیں سکتے. آپ دو اوقات کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کر کے فاصلہ بھی نہیں پیدا کر سکتے, کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ جا رہے ہیں, کنٹینیوسلی آ رہا ہے اور کنٹینیوسلی جا رہا ہے, بہتا پانی ہے. جس انداز سے سورج اور چاند کو اپنے امور سے اور زمین کو اپنی گردش سے روکا نہیں جا سکتا, اسی طرح وقت کو اپنے تسلسل سے روکا نہیں جا سکتا. جو وقت گزر جاتا ہے وہ گزرا وقت کہلاتا ہے. اس کے بارے میں افسوس کے لیے بیٹھ جانا بھی وقت ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ جو وقت گزر جاتا ہے جو وقت گزر جاتا ہے وہ گزرا وقت کہلاتا ہے، اس کے بارے میں افسوس کے لیے بیٹھ جانا بھی وقت ضائع کرنے کا باعث ہے۔ بس گزر گیا گزر گیا، چھوڑ بس، جانے دو، آگے چلو۔ جو وقت آیا نہیں ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، مگر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو وقت قابل استعمال ہے وہ یہی ہے جو آپ اس وقت گزار رہے ہیں۔ اس وقت مثلا اس وقت ہم ایک بات کریں، اگر آپ یہ چھوڑ کے کچھ اور لکھنے بیٹھ جائیں، کچھ اور کرنے بیٹھ جائیں، تو آپ نے نہ یہ کیا نہ وہ کیا، ضائع کیا خود کو۔ گھڑی کی جانب دیکھیے، کس تیزی کے ساتھ لمحے گزر رہے ہیں اور ہماری مقررہ زندگی کم ہو رہی ہے۔ وقت کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کرائے پہ لے سکتے ہیں نہ کرائے پہ دے سکتے ہیں، نہ ہی مقررہ وقت سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وقت ہر انسان کی اپنی متاع ہے، ہر انسان جو صبح اٹھتا ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اسے 24 گھنٹے کی از خود خرچ ہونے والی تھیلی سونپ دی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کا تھیلا روز آپ کو ملتا ہے۔ ہر زندہ انسان یہ 24 گھنٹے کی تھیلی، جو کہ اسے دوسرے انسانوں کے برابر ملی ہے، اپنے بہترین مفاد میں استعمال کر سکتا ہے اور اسے ضائع بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس معاملے میں انسان کو اپنا مفاد دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی طلب زیادہ ہے اور اس کی رسد غیر لچکدار، اسے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں۔ اس رسد کو طلب کے مطابق نہیں لایا جا سکتا۔ طلب اور رسد کے بازار میں اس وقت کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، البتہ اس کی قیمت ہر انسان کے لیے مقصد زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت کی ضرورت ہے، ہر کام کسی نہ کسی وقت پر ہوتا ہے، ہر کام اور ہر سرگرمی کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے پاس وقت کو بہتر استعمال کرنے کے وسائل بھی کم ہیں، اسے ہمیشہ وقت کی کمی کی شکایت رہتی ہے اور بہت سے کام فرصت کے اوقات میں کرنا چاہتا ہے، مگر یہ زندگی ہے کہ اس میں فرصت کا کوئی لمحہ میسر نہیں۔ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا کہ اب اسے فرصت تو قبر میں ہی ملے گی، لیکن وہ قبر کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھے، جیسے آج آپ یہاں اپنا آخری دن سمجھ رہے ہیں، اور ہر لمحہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزارے، تو بہت سارے کام اس احساس کے باعث قوت عمل پیدا ہونے کی وجہ سے پورے ہو جائیں گے۔ وقت کو دولت اور سونا کہنا بھی وقت کی ناقدری ہے، کیونکہ سونا تو انسان کو مل جاتا ہے لیکن وقت دوبارہ نہیں ملتا۔ ہر انسان کے پاس جو زندگی ہے وہ آج کی ہے، اس لیے اسے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، صحت اور فرصت۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم اس وقت تک رب کے پاس سے نہ ہٹیں گے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی؛ دوسرے، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی؛ تیسرے، اس نے مال کہاں سے کمایا؛ چوتھے، کس کام میں لگایا؛ پانچویں، کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، ہماری کج فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑ، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنا، یعنی ہمیں وقت کی پرواہ کرنے والا بنا۔ حضرت عمر کی یہ دعا کہ میرے وقت میں برکت دے دے اور اسے صحیح کام میں لگانے کی توفیق دے، کیونکہ بعض وقت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا ضروری نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، حضرت انسان، یہ تو بتاؤ زندگی اس وقت کے علاوہ کس چیز کا نام ہے جسے تم اپنی پیدائش سے وفات تک کام میں لاتے ہو؟ سونا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسے دوبارہ بھی لے سکتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ بھی پا سکتے ہو جتنا تم سے کھو گیا۔ جو وقت گزر جاتا ہے یا بیت جاتا ہے، تم اسے نہ لوٹا سکتے ہو نہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی مثلا سونے کی رنگ کہیں گم ہو جائے تو آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی رہتی ہے نا، آئے کہاں گئی، کیوں گم ہوئی، یہاں رکھی تھی، وہاں تم نے دیکھی، اس یعنی کیا کیا ہم اس کے لیے کرتے ہیں نا۔ لیکن انگوٹھی تو پھر بھی مل جائے گی اور بن جائے گی، ہو سکتا ہے کہ میرے دو مل جائیں آپ کو، لیکن جو وقت آپ گنوا دیتے ہیں اس پہ بے چینی کیوں نہیں ہوتی، اس پہ دکھ کیوں نہیں ہوتا، اس پہ پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے نا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، وقت تلوار کی طرح ہے، حکما کا قول ہے، زمانہ سیال ہے، اسے کسی آن سکون نہیں۔ پھر اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے، جس نے وقت کا حق پہچان لیا اس نے زندگی کی حقیقت پالی، کیونکہ وقت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی وقت اور احتساب کے بارے میں فرماتے تھے، تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے، دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ اگر یہ ایک معیار ہمارے سامنے رہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم اللہ سے کتنے قریب ہوئے، مثلا نماز پڑھی ہے، سوال یہی کرے تو پتہ چل جائے گا نا ہماری نماز کس کام کی تھی، اللہ سے قریب کرنے والی تھی یا دور کرنے والی تھی، ہم نے کسی کی خدمت کی اور نیت کچھ اور تھی، اس سے مفاد حاصل کرنا، تو پتہ چل جائے گا نا، یہ سوال کریں گے کہ اس کام سے ہمیں کیا ملا، اللہ سے قربت ملی یا دوری ملی۔ تو جو شخص اپنے آپ کا حساب رکھتا ہے کہ میں نے وقت کو کس چیز میں لگایا، دیکھیں نا وقت تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا، جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جب 5 روپے کی چیز خریدتے وقت ہم بحث کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں مہنگی ہے چھوڑو ادھر سے وہاں سے لیتے ہیں، اس پہ 5 روپے لگ جائیں گے، تو جب ہم وقت کسی چیز پہ لگاتے ہیں تو کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے نتیجے میں ملے گا کیا ہم کو؟ بعض اوقات ہم کسی بھی کام کو ایک جاب سمجھ کے کر سکتے ہیں یا ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کی زندگی صرف جاب اور ڈیوٹی نہیں ہوتی، ہماری زندگی کیا ہے کہ جس چیز میں میں وقت لگا رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے، اس میں میں نے کام کیا کون سا ہے، کیا یہ ضروری بھی تھا کہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا تھا، چھوڑنے سے کیا نقصان ہو سکتا تھا، کرنے سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت صحیح استعمال شروع کر دیں گے وقت کا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں جب گئی ہوں یہاں سے واپس، تو میں نے جاتے ہی اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، اس طرح میں نے یہ رکھی اور اس کا پہلا ہی چیپٹر ہے وقت کے بارے میں، تو مجھے وہ لگا کہ جیسے کورس کی ابتدا میں، کورس کی بگننگ میں، اور جیسے آپ کی بھی اب ایک نئی بگننگ ہے نا، ہر اینڈ ایک نئی بگننگ ہوتی ہے، تو ایک نئی بگننگ میں مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، کیا چھوڑ بھی سکتی ہوں، کیونکہ اگر ہمارے پاس ڈیسیژن پاور نہیں نا، تو مسئلہ نا یہ جیسے ٹیبل ہی ٹھیک کرنا ہے تو میں اس کو ایک منٹ میں ٹھیک کر سکتی ہوں نا، بس ٹھیک کیا اور گئے کچھ اور کیا، اور اگر میں اس کو ہی کھڑے ہو کر سوچ رہی ہوں کچھ اور دیکھ رہی ہوں کچھ اور ہاتھ مار رہی ہوں ادھر کے ٹائم پاس کر رہی ہوں کہ مجھے دیکھے میں بڑی مصروف ہوں، ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں، لک بزی ڈو نتھنگ۔ یہاں بعض اوقات میں بچیوں کو صفائی کرنے دیکھتی ہوں نا، جھاڑو لگا رہی ہیں لگا رہی ہیں لگا رہی ہیں، خدا کے بندو عقل سے کام لو، جلدی کرو، کام ختم کرو، کچھ اور کرو، کیوں اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ صفائی کوئی خراب چیز کرنی نہیں چاہیے، یہ وقت ضائع کرنے والی چیز ہے، ٹائم ویسٹر نہیں ہو تو اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن ایون اس کے اندر اللہ نے عقل دی ہے، استعمال کرو، جو کام ایک گھنٹے میں رہو اس کو آدھے میں کرو اور آدھا گھنٹہ کسی اور میں لگا لو۔ بالکل ہم ایسے نہیں کرتے پیسے سے آپ تولا کرے وقت کو، حالانکہ وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ چیز اتنے میں یہ لے لیتے اور اتنے پیسے بچا کے اس سے میں یہ بھی لے لیتے ہیں ساتھ، بونس لے لیتے ہیں ساتھ، تو ہر چیز میں بونس کا سوچتے ہیں، تو اسی طرح ہم وقت کے بارے میں بھی، آپ نے ایک کام کے لیے ٹارگٹ مقرر کیا، میں نے یہ ایک دن میں کرنا ہے، یہ ایک گھنٹے میں کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ اب گھنٹہ مقرر ہے نا ٹائم ٹیبل کا تو گھنٹہ گزار رہے ہیں آپ، نہیں گزارنا نہیں ہے، اگر گھنٹے سے پہلے کام کر سکتے تو پہلے کرنے کی کوشش کریں، اور پہلے کر کے پھر اس میں سے اگر 5 منٹ بھی بچتے ہیں تو کچھ اور کر لیں، اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ضروری ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، جتنی بہتر منصوبہ بندی ہوگی، کاموں کی ایک لسٹ بنائیں، یہ 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 میں نے کرنے ہیں، اور ادھر اپنے ٹائم کو دیکھیں، پھر ان کو شروع کر دیں، پھر اگر آپ نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا کہ اتنی دیر میں یا اتنے دنوں میں یا اتنے وقت میں میں نے یہ کر لینا ہے، تو پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہو رہا تو اس کو لانا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو بھی بچانا ہے اور اس کو کٹ شارٹ کر لینا ہے، اور پھر کچھ کام کسی اور کو دے کے کروا لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام ہم خود ہی کریں، مثلا آپ کھانا پکانے کھڑے ہوئے بلائیں اپنے بچے کو کہیں کاٹو سبزی، آپ کو نہیں آیا بچہ بےچارا ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا ہے انجوائے کر رہا ہے، وہ کرنے دو تو میں یہ بھی خود ہی کر لیتی ہوں، مائیں اسی لیے تو سارا دن کچن میں لگاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پسند آتا کسی کا کرایا ہوا، ابھی آگے ہم ٹائم ویسٹرز پڑھیں گے تو پھر پتا چلے گا۔ عامر بن قیس ایک زاہد تابعی تھے، ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کے باتیں کریں، کہنے لگے تو پھر ذرا سورج کو بھی ٹھہرا لو پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ ابھی وہاں بھی ہمارے ہاسٹل میں نئی بچی آئی ہیں نا، تو وہ نیچے لان ہے تو اس میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو سوکھا میں دیکھتی کہ باقاعدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی نا، تو کہتی ہیں معصوموں کو کچھ خبر نہیں کہ یہ کیا گنوا رہی ہیں، اب کیوں نہیں اس وقت میں اپنی کوئی سوئی سلائی کچھ کڑھائی کچھ اور کچھ نہیں تو پریکٹس کیلیگرافی کی کر لیں کچھ کر لیں، لیکن ابھی استعمال ہی نہیں کرنا آتا، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتی ہوں اتنا خزانہ ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے اور ان کو بالکل پتا نہیں کہ یہ کیا لوز کر رہے ہیں نا۔ کیونکہ ہم تو انجوائے کر رہے تھے. شیخ محمد بن سلام البیکندی امام بخاری کے استادوں میں سے تھے. ایک دفعہ ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے صدا لگائی مجھ کو نیا قلم ایک دینار میں کون دیتا ہے. لوگوں نے ان پہ نئے قلموں کی بارش کر دی. یہ ان کی دریا دلی کا حال تھا کہ ایک قلم کو ایک دینار اس دور کی بہت خطیر رقم تھی اس کے بدلے خریدتے تاکہ لکھتے لکھتے ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور ان کے خیالات کا تسلسل جاری رہے. بڑی سے بڑی اماؤنٹ پے کر دی کس لیے؟ تاکہ کام میں رکاوٹ نہ آئے. بعض اوقات ہم کہتے نہیں ابھی وہ سستا جا کے لیں گے نا کہیں سے، کیا ضرورت ہے اس میں اتنے پیسے لگانے کی. کچھ لوگ محض شاپنگ میں اتنا ٹائم لگا دیتے. ابھی تو مجھے موقع ہی کم ملتا لیکن جب میں بازار جاتی بھی تو آپ یقین مانیں کہ میرا طریقہ کیا ہوتا تھا، جو جتنی کی چیز ملی ہے نا، جو ضرورت ہے نا بس لے آؤ. میں ہمیشہ سوچتی تھی میرا وقت اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں ایک چیز کے لیے دو سے تین اور چار دکانیں پھروں، کیونکہ لوگ اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں نا، مارکیٹ گھوم پھر کے پھر سستا لے کر آؤ، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنا مہنگا وقت لگا کے آ گئے. چند پیسے ادھر سے بچا کے تو ادھر کیا کیا ہے، دوسری طرف اتنا وقت گنوا کے آ گئے. اس میں آپ کچھ پڑھ سکتے تھے، پڑھا سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، کسی کی خدمت کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے تھے. یہاں یہ کہ آپ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں سے. عام طور پر یہ ہوتا تھا نا، جیسے میں پڑھ رہی تھی گلاسکو میں پڑھ رہی تھی تو خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا تھا، خرید و فروخت بھی سب. جب کہیں جیسے کچھ لوگ آئے ہیں یا کچھ، تو میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھ لیتی تھی کہ فلان چیز کہاں سے بہتر ملتی ہے، تو جانے سے پہلے اچھا اس کا ایڈریس کیا، سارا کچھ ٹو دا پوائنٹ معلوم کر کے پھر گئے کام کی جگہ پہ، گئے وہاں سے کام پورا کیا اور واپس. کوئی ضرورت نہیں ونڈو شاپنگ کی، ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے، میں سیر و تفریح کر رہے، ختم. کیونکہ اگر آپ کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہے، اگر واقعی تعمیری کام کرنا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ خصوصاً ویسٹ میں تو مائنڈ ہی یہی ہے کہ ہر روز ایک نیا شوشہ نکال دیں گے، ایک نئی چیز نکال دیں گے اور پھر آپ کو الجھائے رکھیں گے. کچھ لوگوں کا تو کام وہاں پر صرف یہی ہوتا ہے، خصوصاً ریٹائرڈ اور بوڑھے لوگوں کا، وہ جا کے دکانوں میں صرف نئی آنے والی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں دل بہلانے کے لیے، اب کیا آ گیا اور کیا گیا. اتنے تو کیٹلاگ پڑے ہوئے ہیں گھروں میں اور سارا وقت بیٹھ کے لوگ فارغ وقت میں یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز اب ہم کتنے کی خریدیں، حالانکہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی موجود ہوتی ہیں گھر میں. تاریخ بغداد کے مصنف خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ جاہز کتاب فروشوں کی دکانیں کرائے پہ لے کے ساری رات کتابیں پڑھتے. کیا کرتے؟ کتاب والے کی دکان پہ چلے جاتے، اتنے پیسے مجھ سے لے لو، مجھے یہاں رات گزارنے دو، کہ اور کیا چاہیے، بند بھی تو دکان رکھنی ہے، چلے جاؤ. وہ ساری رات کتابیں پڑھ کے تو آ جاتے. فتح بن خاقان خلیفہ عباسی المتوکل کے وزیر تھے، وہ اپنی آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے. جب انہیں سرکاری کاموں سے تھوڑی سی بھی فرصت ملتی کتاب نکال کے پڑھنا شروع ہو جاتے. اچھا میں خود اسی طرح کرتی ہوں، جیسے اگر کچن میں کوئی کام ہے یا ناشتہ ایون میں کر رہی ہوں تو میں نے ایک کیسٹ سیٹ رکھی ہوتی ہے مختلف سکالرز کی، مختلف جو بھی کوئی کہتا ہے یہ سن لیں، یہ اچھی چیز ہے. اس میں تو ہشام کو مجھے جب تیار کرانا ہوتا ہے تو ہشام کو میں اٹھاتی ہوں صبح، جو میری روٹین ہے اس میں اٹھاتی ہوں اس کو میں قرآن پاک کی تلاوت سے ہوں. ایک کیسٹ ہے میرے پاس، اس میں پہلے اذان لگتی ہے، پھر سورت فاتحہ لگتی، پھر سورت واقعہ لگتی، پھر سورت ملک لگتی. تو چونکہ سورت ملک اس کو زبانی یاد کرائی ہے، کچھ اور سورتیں، تو پھر انہی سورتوں کو میں اذان لگا دیتی کہ شیطان بھاگے یہاں سے. پھر اس کے بعد جب تک اس کو اٹھاتی ہوں اور کان میں تلاوت پڑتی رہتی ہے، پھر اس کو جتنی دیر تیار کراتی ہوں، اس کو نہلاتی ہوں، اس کے دانت صاف کرانے، اس کے سب کچھ کپڑے چینج کرانا، اتنے میں قرآن پاک لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، اس کی ساری ریویژن ہوتی رہتی. حتیٰ کہ ناشتے میں بھی تھوڑی بہت بات اگر بیچ میں ہو تو قرآن پاک لگا رہتا ہے. جو ہی وہ جاتا ہے تو میں اپنا ناشتہ شروع کرتی ہوں تو فوراً وہ کیسٹ بند ہوتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے، اور جو ہی لگتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کا لیکچر ہوتا ہے. اور پاس میں نے ایک چھوٹی سی نوٹ بک سی رکھی ہوئی ہوتی ہے، میں کچھ کھا رہی ہوتی ہوں اور ساتھ ہوں میں سن بھی رہی ہوتی ہوں، اور یا پھر یہ ہوتا کہ اخبار کو بھی ایک نظر دیکھتی ہوں اس وقت. یہ جو میں نے اپنے قرآن پاک کی اصلاح کی ہے، میں نے بچپن میں پڑھا تھا اور بچپن میں پڑھا ہوا پھر بھول جاتا ہے انسان، تو میں نے اپنے قرآت کی جو درستگی کی ہے محض کیسٹ سن 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 کے، ایک لگائی ایک نکالی، ایک لگائی ایک نکالی، کچن میں کام ہے، کہیں کام ہے، بس لگا ہوا لگا ہوا لگا ہوا. اور پھر اسی طرح اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں کچھ پڑھ نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے، تو اس میں توبہ استغفار اور ذکر نا ساتھ زبان ہلتی رہے تاکہ وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے. پھر اسی طرح اسماعیل بن اسحاق القاضی کے گھر جب بھی کوئی جاتا انہیں پڑھنے میں مصروف پاتا. ابن رشد اپنی شعوری زندگی میں صرف دو راتوں کو مطالعہ نہیں کر سکے، صرف دو راتیں اس کی زندگی میں ایسی گزری کہ جس میں وہ پڑھ نہیں سکے، ورنہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے. اور ہماری سارٹن نے تاریخ العلوم میں البیرونی کو دنیا کے بہت بڑے عالموں میں شمار کیا ہے. البیرونی کے شوق کا عالم یہ تھا کہ حالت مرض میں مرنے سے چند منٹ پیشتر, مرنے سے تھوڑی دیر پہلے, ایک فقیہ ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے تو وہ ان سے علم الفرائض یعنی وراثت کا ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ زندگی کی یہ لمحے بھی کاؤنٹ تو ہوں گے, ابھی ہوش ہے تو کچھ سیکھ ہی لیتے, کیونکہ سیکھنا ایک عبادت ہے, عبادت میں جان جائے گی. تو بہت سی بچیاں اور بہت سی خواتین یہ شکایت کرتی کیا کریں, پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, آگے کیا پڑھائیں خود ہی نہیں پڑھا جاتا. تو اپنے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے, اگر میں خود نہ پڑھوں تو میں پڑھا نہیں سکتی آگے. اور پڑھنے کے لیے یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے اور آپ کے مہمان اور آپ کے گھر والے آپ کو مکمل ٹائم دے, اچھا جی اس وقت ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, آپ بے شک مطالعہ فرمائیں, ہو سکتا ہی نہیں. آپ ایک سے فارغ ہوں گے تو ایک سامنے کھڑا ہوگا, اس سے فارغ ہو تو کوئی اور کھڑا ہوگا, ادھر سے کوئی فون بج جائے گا, ادھر سے کچھ اور ہو جائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھے کہ تھوڑا سا بھی ٹائم ملے تو جھٹ سے کھول لی, یا ٹیپ آن کر لی, یا کتاب کھول لی, یا کچھ کر لیا. اور کہیں نہ کہیں انسان کچھ نہ کچھ اچھی بات پڑھ لیتا ہے جو اس کے دل کو بہت پھیر دیتا ہے, نئے آئیڈیاز ملتے رہتے ہیں. امام الحرمین ابو المالی عبد الملک جوینی امام فقہ مشہور متکلم امام غزالی کے استاد تھے, فرمایا کرتے تھے میں سونے اور کھانے کا عادی نہیں ہوں, مجھ کو دن اور رات میں جب نیند آتی ہے سو جاتا ہوں, جب بھوک لگتی کھا لیتا ہوں. ان کا اوڑھنا بچھونا پڑھنا پڑھانا تھا. ابن الجوزی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 ہے, 1000 کتابیں لکھی انہوں نے. وہ اپنی عمر کا ایک منٹ بھی ضائع نہ کرتے, جتنا لکھتے قلم کے تراشے سنبھال کے رکھ دیتے. ان کی وفات کے بعد ان کے قلم کے تراشوں سے پانی گرم کر کے ان کو غسل دیا گیا, کلمے نہیں, کلمے گھڑی بھی ہوتی ہے نا, اس کو جلا کے اس سے پانی گرم کیا گیا. وہ کتنی ہوگی تراشے سوچے, کتنا لکھا ہوگا انہوں نے. کوئی اس وقت فاؤنٹین پین نہیں تھے کہ خود ہی سیاہی آتی رہے, قلم ڈبونے میں بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے نا, اور بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی مشکل زندگیاں تھیں, پھر بھی انہوں نے کام کیا. ابن الجوزی اپنے روزنامچی الخاطر میں ان لوگوں پہ کفے افسوس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں, ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے ہیں, بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو گھورتے ہیں, اور قوموں کے اتار چڑھاؤ پہ رائے زنی کرتے رہتے ہیں, یعنی پالیٹکس پہ بہت باتیں کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ میں روزانہ اخبار ایک نظر ضرور دیکھتی ہوں کہ آج کیا ہوا ہے نا, بس جاننے کے لیے کہ باہر کیا ہو رہا ہے نا, بس اتنا سا, باریک باتیں نہیں پڑھتی مگر. اور میں نے کبھی فارغ بیٹھ کے ایسے کر کے اخبار نہیں پڑھی, میں ہمیشہ کھاتے وقت ایک ایک ورقہ ادھر ادھر آگے پیچھے الٹ کے طے کر کے پڑے رکھتی تھی. کل حسب معمول صبح میں نے اخبار دیکھ لی تھی, جب میں جہاز میں آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اخبار لے, میں نے معذرت کر لی. اس کے بعد میں نے اپنی سورت کہف نہیں پڑھی تھی, جمعہ تھا, سورت کہف پڑھی, اپنی دعائیں پڑھی, اپنے لیٹرز کے مختلف وہ پڑھے. اور میرے آس پاس اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سارے اخبار پڑھ رہے تھے. میں نے کہا کہ اس میں سے زیادہ زیادہ کتنا نکلے گا نا, کیا نکلے گا, کئی اشتہار ہیں لمبے لمبے, اور ان اشتہاروں سے ہماری کوئی غرض نہیں, کوئی ہماری ضرورت نہیں. تو یہ دعا اگر مانگتے نا, اللہ انی اعوذ بک من علم لا ینفع, ہاں اگر ہمارا واقعی کوئی ایک ایکٹیو رول ہے کہ ہمیں کوئی پالیٹکس میں کسی ایسے مقام پہ کوئی فیصلہ کرنا ہے, کوئی ڈیسیژن کرنا ہے, پھر تو ہمیں بہت ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے. لیکن اگر ہمارا وہ نہیں ہے تو بس اتنا ہی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بس اتنا جان لینا ہی کافی ہے, اس سے آگے کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے. پھر علامہ شہاب الدین آلوسی مفسر قرآن ہے, انہوں نے رات کو 3 اوقات میں تقسیم کر رکھا تھا, پہلے اسے میں آرام کرتے, دوسرے میں اللہ کو یاد کرتے, تیسرے میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتے. اس طرح انہوں نے اپنے وقت کی مینجمنٹ کی ہوئی تھی. تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی 30 جلدوں میں ہے, امام راضی, وہ کہا کرتے تھے کہ کھانے پینے میں جو وقت ضائع ہوتا میں اس پہ ہمیشہ افسوس کرتا کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں اور میرا ٹائم اس میں لگ جاتا نا. اچھا اب جیسے قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے نا, کل ایسے میں راستے میں بیٹھی ہوئی جب قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو میں انجوائے کر رہی تھی, تو میں کہتی تھی یا اللہ اگر تو اپنی رحمت سے جنت میں لے گیا تو ایک کام مجھے ضرور کرنے دینا, قرآن پاک سے رشتہ ٹوٹا. یہ تو چلے دنیا کے لیے ایک ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنت میں بھی چین نہیں آئے گا اگر مجھے یہ کتاب نہیں ملی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی جو ہے نا کچھ بھی نہیں, ایدھر آپ سنیں یا پڑھیں اس کو, یا پڑھائیں یا اس پہ سوچیں یا اس پہ غور کریں, جسے ہوتا نا کہ وہ ایک نشہ نہیں ہوتا, جسے لوگوں کو نشہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا, اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو اب اتنے سالوں سے قرآن پاک سے جو تعلق ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. یعنی ضروری نہیں کہ وہ آپ کلاس کی کرسی بیٹھ کے پڑھانے والا ہی کام کریں, لیکن اس کی ایک ایک بات, ایک ایک چیز, نئے نئے پرتاؤ جو کھلتے ہیں, نئی نئی باتیں. ایون ایسا ہوتا ہے نا کہ اوکیزنلی بھی آپ کوئی آیت پڑھیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. حقیقت یہ کہ دنیا جنت ہو جاتی ہے اگر آپ اس کتاب کو کسی بھی اینگل سے, کسی بھی طریقے سے تھامے ہوئے, کچھ بھی ہو. اچھا, وقت ضائع کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کچھ تو اپنی ذاتی اور نفسیاتی ہوتی, اپنی کمزوریاں ہوتی, کچھ معاشرتی نظام کی مجبوریاں ہوتی, اور کچھ تصوراتی ہوتی ہیں, امیجنیٹو. اب انہوں نے کچھ وجوہات لکھی ہیں. نمبر ایک یہ, ہر کام خود کرنے, ہر چیز کا تجربہ کرنے کا مزاج وقت ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے. کسی سے کچھ سیکھنا چاہیے اور دوسروں کے تجربات سے مدد لینی چاہیے. ہر کام کا تجربہ خود کر کے نہیں نتیجے تک پہنچنا چاہیے, دوسروں سے مشورہ کر لینا چاہیے. جس میں نے ابھی بتایا نا کہ شاپنگ ہے, میرا فیلڈ نہیں ہے تو میں کیا کرتی, پوچھ لیتی. اچھا, نمبر دو, مقبول بننے کا ناقابل عمل شوق, پاپولر بن جاؤں, ہر کوئی مجھے پسند کرے, ہر کوئی میرا نام لے. یہ شوق جب انسان کو لگ جاتا ہے تو سارے عمل ویسے ہی برباد ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. جو کام کر سکتے صرف اس کا وعدہ کریں, ہر کام کا وعدہ نہ کریں, ورنہ معذرت کر لیں کہ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکوں گا. لیکن آپ کیوں ہر کام اپنے اوپر لیتے جاتے ہیں بعض اوقات؟ کہ اگر آپ نے نہ کی تو پھر آپ پاپولر نہیں رہیں گے. جو آپ کو رستے میں مل جائے اس کے ساتھ چل پڑے, جن نے لایا گلی. تو پھر اگر آپ کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کبھی کچھ کر رہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سالڈ کام تو نہیں کر رہے. تیسرا, پرفیکشن کا شوق, پرفیکشنسٹ بننا. اور اسی شوق میں کوئی کام مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا, ابھی پورا نہیں ہوا. اپنی مرضی, بغیر صلاحیت اور بغیر سمجھ کے کام کرنے سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے. اپنی مرضی کرنے سے کوئی سمجھائے بھی تو سمجھنا نہیں, بس جو اپنی مرضی میں آ گیا بس اس طرح کرنا ہے. کسی کے تجربے, کسی کے مشورے سے فائدہ نہیں اٹھانا. طبیعت میں سستی, ٹال مٹول اور مؤخر کرنے کی عادت وقت ضائع کرنے کا بہت بڑا سبب. اچھا پھر کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے, ابھی انجوائے کرتے ہیں, بیٹھو باتیں کریں, کل کریں گے, یہ ایک دھوکہ ہے. اس بارے میں ایک بزرگ نے کہا کہ داناؤں کے رجسٹر میں کل کا لفظ نہیں ملتا, البتہ بے وقوفوں کی جنتریوں میں یہ کثرت سے ملتا ہے. تزیع اوقات کا ایک سبب کاموں کو ادھورا چھوڑنا ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کن حالات میں اور کتنے وقت میں اس کو کام کرنا ہے, اس لحاظ سے وہ پروگرام بنائے. ایک وقت میں ایک کام کو مکمل طور پہ کرنا کئی نامکمل کاموں کا خون کر دینے سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ادھورا چھوڑتے ہیں نا, تو جب دوبارہ کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کپڑے سی رہے تھے, سیتے سیتے آپ نے آدھے میں آ کے چھوڑ دیا, چلو لپیٹو سمیٹو رکھ دو, اٹھ کے کھانا پکاتے ہیں. کھانا پکانے لگے, ابھی آدھا نہیں ہوا تو چلو صفائی کر لیتے ہیں. اب آپ پلٹ کے جا رہے ہیں پھر کھانا پکانے پہ, وہ جو ہانڈیا گرم تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی, اب اس کو دوبارہ گرم ہونے پہ لگے گا ٹائم. اچھا وہ چیز کہاں رکھی, وہ کدھر گئی, وہ سب نئے سرے سے پھر شروع ہوئے. پھر آپ کپڑے سینے گئے, وہ کدھر گیا اس کا ٹکڑا, وہ تمہیں ملا, کینچی کہاں گئی, وہ دھاگا ٹوٹا ہوا ہے, وہ مشین نہیں کام کر رہی. چلتے کام کو پہلے سے تجربہ کریں کہ ٹائم کتنا پورا ہوگا تو ہاتھ ڈالیں, نہیں پورا ہوگا تو ابھی ٹھہر جائیں. یعنی اگر تھوڑا ٹائم سپین ہے نا تو چھوٹا کام شروع کر لیں, بڑا ہے تو بڑا شروع کر لیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ادھورے کام چھوڑنے سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے. بس خط لکھنے بیٹھے, دو لائنیں لکھی اٹھ گئے, پھر آئے اچھا وہ کیا لکھا تھا, پیچھے سے سارا پڑھا, پھر دو لکھے پھر اٹھ گئے, پھر آئے پھر اچھا وہ کیا لکھا تھا, پھر شروع ہو گئے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ پیچھے سے ملا کے کرنے میں کس قدر وقت ضائع ہوگا. اس لیے ایسے کام, یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک سٹیچ میں کرنے سے جلدی ہوں گے, ان کو ایسے ٹائم پر رکھیں جو ذرا یکسوئی کا ہو نسبتاً. پھر اسی طرح, ہر ملنے والا فرد دوست نہیں ہوتا, اور نہ ہی ہر فرد کو اس کے اطمینان کی حد تک وقت دینا درست ہے. لوگ تو کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, آپ دو گھنٹے بھی ان کے ساتھ لگائیں. یہ نصیحت میرے لیے بہت کارآمد ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں اسٹوڈینٹس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہوں, ابھی لفٹ میں کھڑی ہوں تو وہاں کوئی مل گیا, اچھا آپ سے ٹائم چاہیے, آپ سے بات کرنی ہے, تو میں کہتی ہوں ابھی کر لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ذرا ٹائم لے کے کرنی ہے. میں نے کہا ٹائم پھر تو پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے, ابھی کر لیں. تو میں ان کو مجبور کرتی ہوں کہ ابھی کر لیں, پھر وہ کر لیتے ہیں. اچھا بعض وقت میں کہیں جا رہی تھی، کہتے ہیں آپ سے بات کریں تو کہتے ہیں چلو میرے ساتھ اور ابھی کرو رستے میں، ادھر ہی ختم کرو. آج کل میں کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اللہ خیر کرے تو پہلے پارے کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ چھاپ لیا جائے، تو اس کے لیے جو میری کیسٹ ہے اس سے لکھوایا ہے. اسے لکھوا کے اب اسے چیک بھی تو کرنا ہے نا، کیونکہ بولا ہوا پتہ نہیں کوئی منہ سے غلط نہ نکل گیا، الحمدللہ نہیں، لیکن پھر بھی چیک کرنا. آپ کو پتا میں وہ کس وقت چیک کر رہی ہوں؟ گاڑی میں چیک کر رہی ہوں، میٹرو جانے تک اور واپس آنے تک. جانے میں روٹس چیک کرتی ہوں اور واپسی پہ ترجمہ چیک کر رہی ہوں. ڈیلی کام میں اس طرح بھگتا رہی ہوں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ روز کا تھوڑا تھوڑا، 10 منٹ کا سفر ہے میرا، 10 منٹ میں وہ لکھا ہوتا ہے. لکھوایا میں نے کسی اور سے، میں نے خود نہیں لکھا، لیکن کیا ہے بولا ہوا تھا نا کیسٹ میں، تو وہ کسی نے وہ کیسٹ لکھ دی. اب دوسری بچی کو میں نے کہا کہ آپ اس کو ایسے لکھو، طریقہ بتایا، اس سے وہ اس پہ نقل کر رہی. اپنے اس بولے کو دوبارہ چیک کرنے میں اب میں گاڑی کا وقت استعمال کر. اگر روزانہ اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے اور خیریت رکھے تو وہ روزانہ اگر اس طرح ہوتا گیا تو وہ کام کسی نہ کسی دن اللہ کرے گا تو ہو ہی جائے گا. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ مجھے دنیا کے کاموں سے فرصت مل جائے اور میں اس کو بیٹھ کے توجہ سے اپنے ہاتھ سے لکھوں، خود بولے ہوئے کو خود نقل کروں، خود سب کچھ کروں، تو وہ کس دن ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا، ابھی تک نہیں اتنے سالوں میں ہو سکا. اس کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور اب میں نے اس کو کرانا شروع کیا. کیونکہ ہر کام جب آپ خود کرنے بیٹھ جاتے نہیں ہو سکتا. اس طرح کیا ہو رہا ہے، 2-3 لوگوں کو میں نے اس میں انوالو کیا، جن سے میں کام کرا رہی ہوں نا ان کی بڑی ٹریننگ ہو رہی. انہیں کو کہتی ہوں دیکھو یہ یہاں یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہاں یہ یوں اوپر ماضی آ رہا ہے، یوں مضارع آ رہا ہے، یہ یہ ادھر آ رہا ہے، یہ اس کا یہ ایکسپریشن آ رہا ہے، یہ یہاں سوٹ کرتا ہے. اب ادروائز تو ان کو بھی ہو کہ شاید ہم پتہ نہیں یہ کاتب بھی بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ سن کے دوبارہ لکھتے تو ان کا ترجمہ پختہ ہو رہا ہے. اگر میں ان کے سامنے ان کی تصحیح کر رہی ہوں تو ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. استاد سے ایک بات کہتی میڈم آپ کیسے یہ بات سوچتے ہیں، ہمیں کو نہیں سوچا تھی. میں نے کہا میں نے اپنے استادوں سے سیکھی، مجھے بھی کوئی خود سے نہیں آئی. آپ کسی سے سیکھتے ہیں اور پھر آگے سکھاتے ہیں تو اس طرح ایک کام ہو جاتا ہے. تو اس طرح ایک دن غلطی کی، دوسرے دن کی، دوسرے دن پھر اصلاح کی، تیسرے دن کی، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. اب وہ جو کر رہی ہیں ماشاء اللہ قابلیت ان کے اندر ہے، پوٹینشیل بہت ہے، لیکن طریقہ نہیں ہے. اب وہ طریقہ میں سکھا رہی ہے کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اسی کے اوپر ہی کریکشن ہو رہی ہے، چل رہا ہے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ جب وہ ایک دفعہ کریکشن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ایک کریکشن اور اس پہ لگ جائے گی. تو انشاءاللہ اس طرح کر کے اس قابل تو ہو. جس میں نے ابھی بتایا نا کہ میری کراچی جا کے پرائرٹی یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں ایسی تیار کر لوں کہ جو اسٹوڈینٹس کو آئندہ فائدہ دے. مثلا کئی لوگ سلو رائٹر ہوتے ہیں، کلاس میں کچھ مس ہو جاتا ہے، لکھ نہیں سکتے، تو ایٹ لیسٹ وہ سپارہ ہوگا. کیونکہ اب تک جتنے بھی لفظی ترجمے ہیں جو میری نظر سے گزرے وہ میری سیٹسفیکشن کے مطابق بالکل نہیں ہے. کیونکہ وہ یا تو اردو سے بہت دور ترجمہ کریں گے یا وہ ایسی زبان استعمال کریں گے کہ وہ عام فہم نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ دیکھیں باقی تو مکمل کسی کام کا ہونا اور فائدے کا ہونا یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی اذن سے. تو یہ بندے میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی، لیکن بندے کا کر لینا. اور ایک بڑی خوبی ان بچیوں میں یہ ہے کہ جو میں کہتی ہوں وہ کر لیتی ہیں. جیسے ابھی یہ تھا نا اپنی مرضی کرنا، کچھ لوگ اپنی مرضی بہت کرتے ہیں نا، پھر وہ دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے، کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ایک اچھا مشورہ آپ دے سکتے ہیں استاد کو، لیکن جو کہا جائے وہ کیا نہ جائے تو پھر نہیں کام ہوتا. یا آپ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے، پھر بھی نہیں کام ہوتا. تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ سے پہلے کے جو بھی آپ کے آس پاس تجربہ کار لوگ ہوں، اب دیکھیں کہ اپرنٹسشپ ہوتی ہے، ہاؤس جاب ہوتا ہے، حتیٰ کہ موچی کا کام بھی جو سیکھتے ہیں تو کیسے سیکھتے ہیں؟ استاد جی کے پاس بیٹھتے ہیں نا. پھر اسی طرح وہ جو یہ مکینک بنتے ہیں تو کسی اسکول کالج میں جا کے ڈگری لیتے ہیں، کہاں بیٹھ کے سیکھتے ہیں؟ درزی کیسے بنتے ہیں؟ کسی کالج سے بنتے ہیں درزی؟ کتنا بڑا ہنر ہے ان کے پاس، کہاں سے سیکھتے ہیں؟ استاد سے سیکھتے ہیں. کب سیکھتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو استاد کے حوالے کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی حضرت ام سلیم، حضرت انس کے ہاتھ پکڑ کر، 10 سال کے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ آپ کے حوالے ہے، یہ لکھنا جانتا ہے، اس سے کام لے. اور جو انہوں نے بتایا انہوں نے کیا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے الحمدللہ. اسی طرح اب میرا دل چاہتا ہے کہ گرامر کی کتاب مکمل ہو جائے، دل چاہتا ہے اور کورس کی کتابیں مکمل ہو جائے. بتانے کو میں تیار ہوتی ہوں، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میں بتاتی ہوں وہ نہیں کرتے، وہ کچھ اور کرتے ہیں، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب میں اگر یہ کہوں کہ یہ کام میں خود کروں، کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے، اگر آپ کسی کو نیکی کا موقع دیتے تو وہ آپ کے حصے میں نیکی نہیں لکھی جائے گی؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث میں نے پچھلے دنوں پڑھی ہے، جو شاید کہیں پہلے پڑھی ہو لیکن اتنی سمجھ نہیں آئی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ انسان میچیور ہوتا ہے تو سمجھ پہ بھی فرق پڑتا ہے اپنے. وہ حدیث کچھ یوں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے بعد، اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ نماز پڑھنے لگا. آپ نے اسے کہا ٹھہر جاؤ. اپنے صحابہ کو فرمایا تم میں سے ہے کوئی شخص جو اس پہ صدقہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح صدقہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے؟ تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صدقہ کروں گا. تو انہوں نے دوبارہ اس کے ساتھ مقتدی بن کے نماز پڑھی، حالانکہ ان کی تو فرض ہو چکے تھے، وہ ان کو پڑھا رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے اور اپنی نفل نماز پڑھ رہے تھے. ان کو دوبارہ نفل کا فائدہ مل گیا، اس شخص کو جماعت کا فائدہ مل گیا، اس کو ایک سپورٹ مل گئی. تو مطلب نیکی کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اگر مثلا میں کسی کو کام کے لیے کہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کو نیکی کا موقع دیا. مثلا میں چادر بچھا رہی ہوں، ایک یہ ہے کہ میں خود ہی بچھاؤں گی، چھوڑو تم ہٹو پیچھے، مجھے زیادہ اچھی آتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ صبر اور حوصلے کے ساتھ کیا کریں، ساتھ لگائیں اور اس کو سمجھائیں کہ اچھا تم یہ اس طرح کرو اس طرح. یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی نیکی کا موقع دینا ہوتا ہے. ایک شخص جو ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا یا کھڑا ہے تو اس کو کسی کام لگانا بھی ایک صدقہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میرا سارا سٹاف چینج ہو گیا ہے، جو میرے ساتھ تھے لوگ نا، اب نئی بچیاں ہیں. ظاہر ہے نئی بچیاں ہیں، وہ غلطیاں بھی کر سکتی ہیں، ان کو تجربہ بھی نہیں، ان کو نام بھی لوگوں کے نہیں پتا، ان کو کام بھی نہیں پتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں میرے لیے بسا اوقات کس قدر اجنبی ہے، تو کتنی پریشانی کی بات ہو جاتی ہوگی. مجھے ایک چھوٹا سا فون کرانا ہوتا ہے میں نے کسی کو، جاؤ فلاں کو فون کر رہا ہوں کہ وہ یہ کام کر لے یا نہ، کیونکہ لوگ مجھ سے اپنے مسئلے بیان کرتے رہتے تو میں خود بازو کا جواب نہیں دے سکتی. تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ اپنی اسٹوڈینٹس کو سمجھاتی ہوں، جاؤ اس کو یہ فون کراؤ، اس کو یہ کہہ دو، اس کو وہ بتا دو، اس کو اس کتاب کا بتا دو، اس کیسٹ کا بتا دو، فلاں جگہ کا بتا دو، کچھ کر دو. اب جب یہ میں کام دے رہی ہوتی ہوں تو ظاہر ہے کہ دوسرے کو فون یوز کرنا آنا چاہیے، بات کرنی آنی چاہیے، فون نمبر پتا ہونا چاہیے. اب ہوتا یہ کہ جو میرے بالکل قریبی جاننے والے بھی تھے، جن سے مجھے دن رات کام رہتا تھا، ان کو بھی فون کرانا ہوتا ہے تو مجھے ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ڈائری نکال کے دو، نمبر اس میں بتاؤ اور پھر پورا طریقہ سمجھاؤ کہ یہ شخص سے اس طرح بات کرنی ہے. اچھا خاصا وقت طلب ہے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں ان کو کام آئے گا نا اگر یہ کریں گی. تو جو سیکھے ہوئے وہ تو میرے لیے آرام کے ہیں، مجھے اشارہ کرنا تھا کیونکہ میرے پچھلے اسٹاف میرے اشارے سمجھتا تھا نا، میں صرف اس طرح کرتی تھی اس طرح کرتی تھی ادھر کرتی تھی تو وہ پورا کام ہو جاتا تھا. اب مثلاً ایڈیٹنگ کا ہی کام ہے تو علی اشفاق تو میرے ساتھ کیا کرتی تھی، تو جب میں کلاس میں بولتے بولتے جب میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو میں اس کو ایسے اشارہ تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تو وہ کہتے پتہ نہیں کیا پڑھا رہی اور میں ایسے کر جاتی تھی، وہ ایک دم آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا اور وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتی تھی کہ اس چیز کو یوں کرنا. اب وہ سب کے سب غائب، اب بالکل نئی شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب سب اشارے ان کو سکھا رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح یہ بھی کام سیکھ جائیں گے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو زندگی میں انسان کو نہ صرف اپنا آرام نہیں دیکھنا چاہیے، صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، دوسروں کو کام کا موقع دینا چاہیے. یہ ان پہ بھی صدقہ ہے اور آپ کے لیے بھی نیکی لکھ لی گئی. الدال علی الخیر کفائلہ. مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کچن میں اگر کام کر رہے ہیں نا تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ مہمان کے سامنے بھی ہم ہی ٹرے لے کے جائیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہم خدمت گار ہیں، ہے نا. کچھ لوگ اس شوق میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو کیا ہوا اگر آپ پیچھے بیٹھ کے کام کرتے رہیں اور دوسرے کو کہیں جاؤ تم نام کما لو، ہم ثواب کماتے ہیں تم نام کماؤ. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے انچارجز بھی سارے وہاں پر نئے ہیں سب، تو میں ان کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے یوں کرنا ہے کلاس میں، یوں بتانا ہے، ایسے بولنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. پھر جب وہ جا کے کرتے ہیں پھر اسٹوڈینٹس کی مطلب چٹ آتی کہ ہمارے انچارجز نے یہ بات ہمیں اس طرح بتائی تو ہمیں بہت مزہ آیا. اب نام تو انچارجز کا بن گیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا میڈم آپ نے بہت اچھا سکھایا تھا. تو اس وقت میں بہت انجوائے کر رہی ہوتی ہوں، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کس نے کیا بتایا، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میرا اجر لکھا گیا ہے چاہے کسی کو نہیں پتا چلا. تو یہ جو ہوتا نا پاپولر بننے کا شوق، کہ میرا نام لکھا جائے، وہ پتہ چل جائے یہ میری قابلیت ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. صرف اس بات پر ریلیکس رہیں جو اللہ نے مجھے اچھا خیال یا اچھی سوچ یا اچھا ٹیلنٹ یا اچھی مہارت دی تھی، وہ میں نے دوسرے کو ٹرانسفر کر کے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا. اس طرح سے زیادہ لوگ دین کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہاں کا یہ سارا سٹاف ہے، یہ ادارہ پورا چل رہا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، لیکن یہ لوگ چلا رہے ہیں تو میں کہیں اور کچھ کر رہی ہوں نا. تو اگر میں یہ کہتی لو اتنی مشکل سے عمارت بنی اور میں اب یہ سارا آرام چھوڑ کے تو پھر چل پڑوں یہاں سے، اور یہ اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہے، اتنا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کر کے، تو ان کو بھی چھوڑ دوں، چیزیں بھی چھوڑ دوں، اور میں پھر اجنبی ہر چیز میں. تو ایک نیگیٹو سوچ تھی نا، اگر میں اس طرح کرتی تو میں یہاں بیٹھی رہتی اور ہر چیز پہ خود قبضہ کیے رکھتی اور نام بنواتی رہتی، اور حاصل کیا ہوتا؟ دین کا مقصد تو نہیں پورا ہوتا نا. ہمیں مقصد پہ نظر رکھنی ہے، چیزوں پہ نہیں نظر رکھنی. نہ جگہ پرماننٹ ہے، نہ لوگ پرماننٹ ہے، نہ وقت ہے، کچھ بھی نہیں. ہر چیز آنی جانی ہے، اور پرماننٹ کیا ہے؟ آپ نے اپنا جو حصہ ڈال دیا کسی کام کے لیے. اچھا، پھر اسی طرح ہمارے ہاں کی دعوتیں بھی عموماً 4 سے 5 گھنٹے لے لیتی ہیں. ہمارے ہاں کی دعوتیں 4 سے 5 گھنٹے لے لیتی ہیں. اچھا، اس میں بھی اپنی مصروفیت سوچیں. اگر آپ کسی دعوت میں جا رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہم تو عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ ساتھ اپنے کام والے دوستوں کو لے چلتے ہیں، نہ نہیں کرتے، چل پڑتے. اور ادھر جا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ ہوتا، ہم اپنے آفس چلا رہے ہوتے ہیں، یہ کام ایسے نہ کر لے، وہ ایسے نہ کر لے، سب الہدا کے کام بیٹھ کے وہاں دعوتوں میں ہو رہے ہوتے ہیں. اور کوئی اور آ جائے بیچ میں تو اس سے بھی باتیں کر لیتے ہیں، اس کی بھی سن لیتے ہیں، لیکن ساتھ اپنا کام کیے جاتے ہیں. تو ایسے میں کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کے چلے کہ جس سے آپ کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی پڑھائی کی، کوئی کام کی، کوئی فائدے کی، کوئی ایسی بات، یا پھر لوگوں سے انٹرویوز کیا کریں، آپ کہاں ہوتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کوئی اچھی اسکل اس سے سیکھ لی، کوئی اچھی بات اس سے معلوم کر لی، کچھ نہ کچھ. تو اس وقت کو بہتر گفتگو میں، صرف کھانے پینے اور کپڑوں کی گفتگو میں نہیں، بہتر گفتگو میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. پھر اس طرح راستے کا سفر بھی. پھر اسی طرح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی کمی اور ذمہ داری قبول کرنے کا حوصلے کی کمی بھی بہت سے کاموں کو خراب کرتی ہے، کہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، یہ ہم ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں نہ ہمیں نہ دو، ہم نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی بہت سارا جو کام ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے سہولت ہوگی نا. نہ مال اسری یسرا. افراد کی تربیت نہ کرنا، انہیں اگلے کاموں کے لیے تیار نہ کرنا بھی اداروں کے اجتماعی اوقات کو ضائع کرتا ہے. مثلا آپ نے سال بھر یہاں پڑھا ہے، اگر آپ باہر نکل کے کچھ کرنے کے قابل نہیں تو ضائع نہ کیا، نہ کیا برابر. تو اس بات کو پڑھ کے مجھے بہت ڈر لگا تھا کہ پتہ نہیں ہم اس معاملے میں کتنے ہیں. پھر ہے ٹیلی فون کا غیر ضروری استعمال یا ضروری استعمال جس میں غیر ضروری باتیں شامل ہو جاتی ہیں. دوستوں، احباب، گھر والوں کے فون، ان کی فرمائش، پھر بحث، یہ تمام تزیہ اوقات کا سبب ہوتی ہیں. مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کرتے، کرنا کیا ہے، کوئی کلیئر ہی نہیں، پکچر سامنے واضح ہی نہیں، لہذا کچھ اور بھی اس میں بڑے کام کی باتیں ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اپنے پرائم ٹائم کا پتہ لگائیے، جب آپ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. ایسے اوقات میں اہم ترین کام کریں، پرائم ٹائم میں اہم کام کریں. اچھا، ہمارا کیا ہوتا ہے، پرائم ٹائم میں سیٹنگ کرتے رہتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو کام شروع کرتے ہیں اور پھر ہمارا کام ہوتا کچھ نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ کام ہم کہیں بھی ان پہ بریک نہیں لگاتے، اس سے بھی کام خراب ہوتا ہے. مثلا دفتر کو دفتر میں چھوڑ کر آئیے، کیونکہ سارا دن اگر دفتر چلتا رہے تو پھر انسان کی صلاحیت کام کی کم ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ دعائیں کیجئے، کیونکہ دعا کرنا جو ہے وہ بہت سے امور کو آسان کر دیتا ہے. کسی نے لکھا ہے، میڈم میں جب دن کے وقت کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو 8 بیچ کی تفسیر کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، اوپر کچن والا اسپیکر بھی آن ہوتا ہے، بہت خاموشی سے سارا کام تفسیر سنتے ہو جاتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو شام کو جب کچن میں کام کرتے ہیں تو وہاں ٹیپ رکھ لیں اور کوئی تلاوت یا آپ کی کوئی اور لیکچرز والی کیسٹ جو ہم سٹال سے خریدتے ہیں سن لیا کریں. بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں اس سلسلے میں بہت پریشان رہتی ہوں کہ میں نے حقوق العباد ادا نہیں کیے، اگر معافی نہ مانگی جا سکے تو کیا کریں. ان کے ساتھ کوئی احسان کر دے، جن سے حق میں کوئی کمی ہو گئی ہے نا، اب اس پہ پریشان ہو کے وقت ضائع نہیں کرے، کیا کرے، ان کے ساتھ کوئی احسان کر دے، کوئی بھلا کر دے ان کا. ان الحسنات یذہبن السیئات. لکھا ہے، اس مادی دنیا میں جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کا اختتام شروع ہو جاتا ہے، اس اختتام پر ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم نے اپنے اس تکمیل کورس کو تکمیل نہیں سمجھنا بلکہ اس سے مزید تعمیر کا دروازہ شروع کرنا ہے. Can you also give us a few tips on money management? اگر ہم ضروریات پر نظر رکھیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, اور مومن کی زندگی تعیشات کی زندگی نہیں ہوتی, ضروریات کی ہوتی ہے. اور اس معاملے میں اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تعیش کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بہت دکھاوے کے ساتھ لیوشلی اور بہت ایسے انداز میں کرنا کہ جس پہ بہت کچھ خرچ ہو جائے. مثلاً میں ابھی پڑھا رہی تھی نا کراچی میں تفسیر, تو اس میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا لن نصبر علی طعام واحد, ہم ون ڈش پہ صبر نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو ون ڈش کھانے کے لیے کیوں کہا گیا تھا اس وقت؟ صحرا سینا میں ان سے کیا کام لینا تھا؟ صحرا نوردی کرائی جا رہی تھی ان سے, امالقہ کا وہ جو علاقہ ان کے قبضے میں تھا دشمن کو, اس کو پتہ کرانا تھا. بالکل ایسے جیسے آرمی میں کوئی جوائن کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ٹریننگ کے لیے تھوڑا سے چنے اور وہ کھلاتے ہیں اور بھگاتے ہیں خوب اور الٹے الٹے کام کراتے ہیں اور زندگی کی ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا, جو عام طور پہ ہوتی. روٹین کے کام تو نہیں کراتے نا وہاں. تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میرے بھائی گئے کاکول میں جب فرسٹ ٹائم, تو کہتے ہیں کہ وہ پہنچے بڑے شان سے کہ ہم سامان لے کر آئے ہیں اور اب سیٹ کریں گے کمرہ اور اپنے لوگوں سے ملیں گے. کہتے ہیں کہ جو ہی وہ پہنچے تو ان سے انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں جینٹل مین اپنا سامان رکھیے اور اتنے میل کی دوڑ لگا کے آئیے. تو اب یہ ہے کہ وہ تو ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے اور وہاں جا کے دوڑ لگوانی شروع کر دی. کھانے کے وقت تو کھانے نہیں دے رہے, کچھ کرنے کا وہ سونے کا وقت ہے تو اٹھا دیتے ہیں. ہاں تو اب آپ دیکھیں وہ کرنے کیا گئے, آفیسر بننے کے لیے گئے اور وہاں سے جھاڑو لگوا رہے ہیں. لیکن اگر آرمی والوں سے مجاہدوں سے یہ کام نہ کرائیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو پھر عملی زندگی میں جنگ نہیں کر سکتے. تو آپ بھی ایک طرح سے اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں, مجاہد ہیں. آپ مثلاً سسرال جا رہے ہیں شادی کے بعد اور بہت ایکسپیکٹ کر کے کہ پتنی ہماری کتنی قدر خاطر ہوگی کہ بڑی عالم بی بی آئی ہے, لیکن وہاں وہ کہیں جھاڑو لگا اور آپ کو لوگ میری شان پہ, میں تو جھاڑو نہیں لگاتی, میں تو استانی جی ہوں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ ہماری زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہونی چاہیے. ہمیں عام لوگوں کی طرح یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری ایک روٹین کی زندگی ہو, ہر چیز بہت مرضی کے مطابق ہو. مجھے جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے, اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتی ہوں, اللہ کا شکر ہے اللہ میری دعا قبول کرتے, جب وہ چیز مل جاتی تو کوئی دوسری چیز میرے لیے اور اہم ہو جاتی, پہلی چھوڑ دیتی ہوں پھر پریشان ہو جاتی ہوں. کہیں یہ ناشکری تو نہیں؟ بالکل ناشکری ہے, 100% ناشکری. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. جو بھی ملا ہوا ہے اس پر خوش ہوا کرے, نہ کہ اسے غیر اہم سمجھ کے اور کی اور. اس طرح تو مرتے دم تک بھی کبھی تسلی نہیں ہوگی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں اور وہ اس موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم سے کچھ اچھی بات سنیں, اس وقت بہت چھٹاہٹ محسوس ہوتی ہے, کوئی افیکٹو بات سمجھ میں نہیں آتی, اس وقت کیا کرنا چاہیے. میں نے ایک آسان کام کیا ہوا ہے, آپ کو بتا دیتی ہوں. چھوٹی سی کوئی کتاب یا چھوٹی سی کوئی ٹیکسٹ یا کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھتی ہوں, اور جب کہیں اچانک پکڑی جاتی ہوں تو میں کہتی اچھا ٹھہرو. اب جیسے مجھے یہاں آنا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کروں کیا کلاس میں, میں نے یہ کتاب اٹھائی, میں نے کہا جا کے اس پہ بات کرتی ہوں. رات جب میں آئی ہوں تو آتے ہی میٹنگ تھی, پہنچی ہوں, میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, سارے دن کا کھانا کھایا, اور اس وقت کھانا کھانے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے نا ریسٹ کرے. میٹنگ تھی, نیچے آئی ہوں تو مجھے یہ تھا یہ لڑکیاں اتنے دن کے بعد مجھے ملی ہیں, نہ یہ بات کریں گی نہ میرے پاس کوئی بات کرنے کو. میں نے سوچا میں جو ابھی تفسیر انجوائے کر کے آئی ہوں میں کیوں نہ وہ شیئر کروں, تو میں نے حضرت آدم کا قصہ شروع کر دیا. تو ایسے وقت میں وہ بات کیجئے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو, جو آپ جس سے بہت انسپائر ہو, کیونکہ اس چیپٹر سے میں بہت انسپائر ہوئی تھی ریسنٹلی جب میں نے پڑھا. تو جو کچھ آپ پڑھتے ہیں ان کی کٹنگز کوئی ڈائری, میں نے ایک ڈائری کئی سال اپنے پاس رکھی ہے, تو چونکہ اب تو وہ اتنی استعمال ہو چکی تو میں اتنا نہیں اس کو, ورنہ ہر جگہ وہ میرے پاس ہوتی تھی, ہر درس میں ہر جگہ میں کیا کرتی تھی, جو کوئی اچھی بات ہوتی اس میں لکھ چھوڑتی تھی, اور جب کوئی موقع آتا تھا تو سنا دیتی تھی. تو آپ لوگ بھی اسی طرح کیا کریں, ہچکچاہٹ نہیں ہوگی, جب کوئی ٹیکسٹ سامنے ہوگی تو پڑھ کے سنا دیا کریں. انہوں نے کہا کہ میں ایم ایس سی کی ہوئی ہے, جاب کرنا چاہتی ہوں, جاب میں اتنی طرح تبلیغ کا موقع نہیں مل سکتا, تو اس کے لیے مجھے کچھ گائیڈ کر دیں. کیوں نہیں مل سکتا؟ جتنا جاب میں تبلیغ کا موقع ملتا اتنا گھر میں نہیں ملتا, کسی برانچ میں نہیں اتنا ملتا. کیسے؟ آپ جب جاب کریں گی تو آپ اگر ٹیچنگ میں مثلا تو جو کچھ پڑھیں گی روزانہ ایک چھوٹی چھوٹی اچھی بات بتاتے جائیں, اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں. اگر آپ ویسے کسی اور جگہ پہ جاب کریں, کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں کچھ, تو وہاں بھی اپنے آپ کو اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ رکھیں, اتنے آنےسٹلی اپنی ڈیوٹی کریں کہ لوگ مان جائیں کہ واقعی آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں, اور وہ خود آپ سے آ کے پوچھنے لگے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل خانے میں پوچھا تھا لوگوں نے.
یہ لکھا ہے کہ میرے اندر ابھی تک یہ چیز ختم نہیں ہوئی کہ وقت کا صحیح استعمال کیسے کروں. جب فارغ ہوتی ہوں سمجھ نہیں آتا اب کیا ضروری ہے, جا کے اپنے الماری میں کپڑے ٹھیک کرنے شروع کر دیا کریں. مجھے جب یہ نہیں پتا چلتا نا مجھے کیا کرنا ہے, تو میں اپنی کوئی نہ کوئی الماری کھول لیتی ہوں, کتابیں ٹھیک کرنے لگتی ہوں یا کپڑے ٹھیک کرنے لگتی ہوں, تو وہی کھڑے کھڑے مجھے کام یاد آ جاتا ہے, پھر میں کرنے لگتی ہوں. اور کچھ نہیں تو دو نفل شروع کر دیا کریں, آپ دیکھیں آپ کو بھولی بسری سب باتیں یاد آئیں گی. اور یہ تجربے سے مانی ہوئی چیز ہے. میرا دل پسند مشغلہ ہے اپنی الماری ٹھیک کرنا. اس وقت بھی آپ اگر جا کے میرے بیڈ روم کا جو سائڈ بیڈ سائڈ ٹیبل کا دراز ہے آپ دیکھیں, ایک ایک چیز آپ کو پینسل تک ترتیب میں نظر آئے گی. کراچی میں جا کے دیکھیں تو میرے دراز میں ایک ایک چیز کلیئر کٹ پینسل تک جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ نظر آئے گی. کیونکہ اگر میں فون بھی اٹینڈ کر رہی ہوں تو میں دراز سیٹ کرتی ہوں ساتھ, اور کچھ نہیں تو اگر فون کر رہی ہوتی ہوں نا تو کھڑے ہو کر میں ٹیشو لے کے میز صاف شروع کر دیتی ہوں ساتھ. ٹیلی فون کے اوپر کوئی مٹی شٹی پڑی ہوتی ہے تو وہ شروع کر دیتی ہوں ساتھ کرنا. تو اگر کوئی کام یاد نہیں آ رہا تو آپ بس ڈسٹنگ شروع کر دیں, آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹیپ آن کر دیں, وہ سننا شروع کر دیں, لکھنا شروع کر دیں. مجھے تو چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, اور اسی سے کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اچھا فلاں کو فون کرنا تھا, یہ کرنا تھا فلاں. اور پھر سب سے بڑا کام یہ تبلیغ شروع کرے. تو کسی نے اعتراض کیا کہ قرآن پاک کی کیسٹ اگر کچن میں لگائیں تو اب کسی سے بات کرے وہ کھا پی رہا ہو دیگر کاموں میں مصروف لگے تو آپ کو کیسا لگے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک قرآن پاک سننا ہوتا ہے تعلیم کے لیے, سیکھنے کے لیے, اس وقت آپ بیٹھ جائیں. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کے کان میں آواز پڑتی رہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ آف اینڈ آن سمجھ آتا رہے, تو حرج نہیں ہے. تھوڑی بہت اگر کسی سے بات کرنی بھی ہو تو ہلکی پھلکی میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لمبی بات یا بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اس وقت آف کر دینا چاہیے. میں شوہر کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانا چاہتی ہوں, وہ بھی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں میں پڑھوں گا. حکمت بتائیں شروع کیسے کروں, منزل تک پہنچ جائے, بریک نہ لگے, دعا کرتے رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لے کے کسی دن بیٹھ جائیں. مثلا مردوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, شام میں میرا بیٹا تو اس کو پڑھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اتنے سالوں کے پڑھانے کے ایکسپیرینس کے باوجود اتنا مشکل ہے اس کو پڑھانا. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس کو کہتی ہوں کہ تمہارے قرآن کے لیسن کے ٹائم میں 10 منٹ رہ گئے, 10 منٹ بعد تم نے قرآن پاک کا لیسن کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا ہاں اب مجھے کرنا ہے. اچھا پھر میں کہتی ہوں شام 2 منٹ رہ گئے ہیں, بس اب جلدی سے تیاری شروع کرو. اب تمہارے 2 منٹ ختم ہو گئے ہیں, بیٹھنا ہے ہمیں. اچھا بیٹھ جاتے ہیں. پھر مجھے تھک گیا ہوں, میں لیٹنے لگا ہوں. صبح میں پڑھاتی ہوں اس کو سبق, صبح میں دیتی ہوں, اس وقت اس کو سستی چڑھی ہوئی ہوتی ہے. شام بیٹھ جاؤ. اچھا چلو میں پڑھتی ہوں. میں پڑھنا شروع کرتی ہوں, اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ چلانے کی کہتے ہیں پہلا قطرہ, وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. رات کو میں نے اس کو کچھ صورتیں پڑھوا کے سنوانی ہوتی ہیں, تو اکثر خود پڑھ لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی کیا کرتا ہے کہ میں تھکا ہوں میں نہیں پڑھ سکتا, تو میں کہتی ہوں میں پڑھتی ہوں تم سنو. اور میں قرآن پاک کھول کے میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور وہ سنتے سنتے سو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا ایک تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے سے کہیں کہ ہم نے کہا تھا نا, تو آج کیا خیال ہے 4 بجے یہ کام نہ کر لیں. چلو 4 بجے سے پہلے پہلے یہ ختم کر لیتے, 4 بجے پھر کر لیں گے. اور پھر 4 بجے کر لیں تو آپ ایک ٹارگٹ ضرور مقرر کریں, اس کے بغیر نہیں ہوتا. میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ اپنا عمل حقیر نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں, اس سے ڈپریشن ہوتا ہے. نہیں یہ تو ضرور رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں, مجھے تو خود بہت خوف رہتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کام چھوٹنا نہیں چاہیے. سوچیں میرا کام تو کرنا ہے, قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ کر دوں. نہ کرنے سے تو کچھ نہیں ملے گا نا. اب یہ سوچتی رہوں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں, کر لوں پھر ہو گیا تو ہو گیا. اللہ سے اچھی امید, اور اللہ تعالیٰ بندے کی گمان کے مطابق ہی بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. سخت جان کیسے بنا جائے؟ سخت جان بننے کے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں. کوئی بھی چیز اچانک پلنج نہیں کرے اس میں, اچانک نہیں چھلانگ لگائے. کیا کریں؟ چھوٹی 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 ایفرٹ سے کرتے کرتے کرتے. مثلاً باڈی بلڈر جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ایک دن میں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے اسٹروک سے شروع کرتے, پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے رشتے دار جو بہت ماڈرنائز ہوں, کوئی دوسرا ان کو ہمارے متعلق بدگمان کر دے کہ ہم ان کے انگیز بات کرتے, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ملے تو بہت اچھی طرح ملے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایک ہی شخص ایک وقت میں آپ سے محبت کرتا ہے نا, تو کسی دوسرے وقت میں آپ سے بدگمانی بھی کر لے گا, اور پھر کسی تیسرے وقت میں آپ سے پھر محبت کرے گا. اس چیز کے چکر سے باہر نکلیں کہ آپ کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. آپ نے تو اس لیے نہیں اچھا کرنا کہ کوئی آپ کے بارے میں خوش گمان ہے کہ بد گمان ہے، آپ نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ آپ کو اچھا کرنا ہے، آپ کرتے چلے گئے. ہم لوکل وین میں جاتے ہیں اکثر گانے لگے تھے، ان کو کوئی بند کرنے کو کہیں تو کوئی بھی نہیں بند کرتے، اور کوئی کر بھی دیتے کہتے ہیں کہ ان کو نہ کہا کرو ورنہ بٹھانا چھوڑ دیں گے. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر وین والے نہیں روکتے اگر خالی جگہ بھی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی اور کیسٹ دے سکتے ہیں، یہ لگا دیں. میں جسے پنجاب یونیورسٹی سے آتی تھی نا، تو لاہور سے یہاں تک کا سفر 4 گھنٹے کا اس وقت ہوتا تھا، وہ کرتی تھی تو لگاتے تھے، تو میں نے ہمیشہ تلاوت ہی کسی اور چیز کی کیسٹ رکھی ہوتی تھی، ترانوں کی یا کچھ، تو میں کہتی تھی بھائی تھوڑی دیر کے لیے لگا دیں، تو وہ لگا دیتے تھے. کوشش کیا کرے کہ دوسرے آپ سے اریٹیٹ نہ ہو، ایسے انداز میں بات نہیں کیا کرے بہت لاؤڈلی یا بہت سر پہ چڑھ کے یا بہت ڈومینیٹنگ انداز میں، سافٹلی آرام سے. اگر کر دیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو اچھا کوئی بات نہیں، شکریہ، کوئی بات نہیں. اگر اس نے کہا نہیں بیوی نہیں ہو سکتا، اچھا کوئی بات نہیں بھائی، ٹھیک ہے نہیں کرو، تو اس کا بھی ضمیر ہے، کسی وقت تو بولے گا. آپ کو نہ کر دیا، آئندہ نہیں شاید کسی کو کرے. ہائی لیول آف کمٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی چھوٹے سے شروع ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمٹ کریں، پھر کرتے کرتے آپ کا سٹیمنا بڑھتا چلا جائے گا. چھوٹی سی چیز کوئی کرے لیکن اسے مستقل طور پہ کریں. یہ کہتی ہوں کہ میں گاؤن سکارف پہننا چاہتی ہوں مگر گھر والے چادر کا کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ چادر کو اس انداز میں اوڑھ لیں کہ آپ کا پردہ ہو جائے، آہستہ آہستہ اللہ موقع دے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس چادر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوپٹہ باریک لے کے نکل جائیں، پردہ ہی کرنا نا، جس سے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے اور پردہ کی ریکوائرمنٹ پوری کر لیں. میں آپ کے لیے، الہدا کے سٹاف کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتی ہوں، مگر میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے. میں دعا کے علاوہ ان سب کے لیے کیا کروں؟ بس دعا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر سامنے نہیں کیے تو کسی اور کے ساتھ شیئر کر لیں، ٹھیک ہے نا. جو باتیں ان کی آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ باہر کسی اور سے ملیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ٹیچر ہیں یا ہماری ایک دوست ہیں، وہ ایسی ہیں، مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، تو یہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. کہ شادیوں میں مووی وغیرہ کا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے، بات تو واقعی ایسی ہے، بہت ہی مشکل مرحلہ ہو گیا یہ لڑکیوں بیچاریوں کے لیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر شادی سے پہلے کسی طرح بات ہو سکے تاکہ عین موقع پر بہت بدمزگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اور اگر بہت ہی کوئی پیچھے پڑ جائے تو اس میں یہ ہے کہ جو گوٹے والا دوپٹہ یا جو کچھ بھی لیا ہو اس کو اور زیادہ نیچے کر لے، خود بھی نیچے جھک جائے، یعنی اور ٹیکس کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لیں. وہ بھی زینت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ زینت ہم خود ہوتے ہیں نا، تو جب بڑی برائی سامنے آ رہی ہے تو چھوٹی پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ بیٹھے میں کوئی آ گیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اسی کو ہی آگے کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. امی اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن غلط تلفظ کے ساتھ کیسے پڑھانا شروع کریں؟ آپ کہ امی آئے ہم پڑھتے ہیں بس. کہتی ہے میں نے اپنی دوست کو 100 حدیث والی کتاب تحفے میں دی، چند دن بعد اس نے کہا میں حدیث پہ یقین نہیں رکھتی، تو اب میں اسے کیا کروں؟ اسے کہیں گے دیکھو اس میں اچھی باتیں ہی لکھی ہوئی، تو مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باتیں تو اچھی ہیں نا، تو اچھی بات تو مقبالے زرعی پڑھتے رہتے ہیں، شعر پڑھتے رہتے ہیں، کیا کچھ، تو یہ بھی اچھی باتیں پڑھ لے. اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا شروع کیا، بہت اچھی طرح پڑھتی، اتنا اچھا موقع اگر وہ تجوید سے پڑھ رہی ہے تو جہاں کہیں اس موضوع پہ آیت آئے تو اسے کہیں گے میں تمہیں بتاؤں، صرف اسی پہ نہیں کوئی بھی اچھی بات ہو. مثلا میں ہشام کو جو پڑھاتی ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا نا، اس میں کا مطلب کیا ہے، تو پھر اس کو میں وہ واقعہ اس میں جو ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو بتاتی ہوں. تو آپ لوگ بھی اسی تجوید میں سے شیئر کر لیں، جن لوگوں کو تفسیر پڑھانے کا موقع نہ ملے اور لوگ کہیں نہیں جی نہیں ہم نے ترجمہ تفسیر نہیں پڑھنی، ہمیں صرف ناظرہ پڑھا دو، تو ان کو ناظرہ کمٹ کر لیں اور اس ناظرہ میں کہا ہے یہ آیت اتنی اچھی، میں بتاؤ اس میں کیا ہے، تم لوگ کہیں گے ہاں بتائیں، تو اسی میں سے کچھ بتا دیں. یہ بھی تبلیغ ہے. آپ سے کسی کام کا مشورہ لینے کے لیے خاص طور پر اگر خط لکھنا ہو تو جواب دیں کہ نہیں، اگر مجھے خط مل جائے تو کوشش کرتی ہوں کہ جواب، اگر اس میں کوئی ضرورت کی بات ہے تو جواب دے دیا جائے، یا کوئی مشورہ کرنا ہو یا آپ کے پاس کوئی نئی انفارمیشن آئی ہو. لیکن بعض اوقات خط ملتے نہیں پھر ناراض نہ ہو. شادی کے بعد ملک سے باہر جانا، پردے کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں ان ملکوں میں سب کچھ معلوم ہے، لوگوں کو ریکگنائزڈ ہے پردہ، اب دنیا میں کہیں بھی نیا نہیں رہا. اوکے، آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.